بچوں کو چھوڑنا اور فیصلہ کرنا کیا دے. بعض دفعہ شاید جنگلی جانور کی قیمت میں اور آپ نہ لگا سکے لیکن چڑیا گھر والے لگا لے, ہوتا ہے نا. تو وہ لوگ جانتے تھے کہ اچھا جی یہ پھر اگر یہ جانور پکڑا جاتا فرض کیجئے تو ہم اتنی قیمت پہ بیچتے, ایسے ہی کوئی ہوتا ہوگا. دو سیانے آدمی جو صاحب عدل و انصاف ہو وہ فیصلہ کرے کہ اس کو یہ مثل دینا چاہیے, وہ مثل اس کو سزا ہوگی. اور پھر وہ مثل کیا ہوگی, ہوگا جانور, وہ طے کرے گا اونٹ دے بکری دے دو بکریاں دے کیا کرے, ہوگا وہ جانور. اور اس جانور کو کیا کرنا, ہدیم بالغ القعبۃ, ہدیہ ہوتے ہوئے کعبہ میں پہنچنے والا ہوتے ہوئے. دیکھیں دونوں حال ہیں, ہدیم اور بالغ القعبۃ, پھر اس کا ایک طرح کا بدل یا صفت ہے. ہدی کا معنی پڑ چکے قربانی ہوتا جو خانہ کعبہ کے وہ جا کر وہاں سے بہ ہوتے ہیں, یعنی مکہ کے ارد گرد جو جگہ ہے قربانی کی. بالغ القعبہ یعنی بالغ نل کعبہ تھا, پہنچنے والا کعبہ تھا, یعنی اللہ ذی یبلغ القعبہ تھا جو کہ کعبہ کو پہنچے. اور یہاں کعبہ میں پہنچنے سے مراد ہے جو قربانی کعبہ کے متعلق جہاں کی جاتی ہے, یہ نہیں کہ کعبہ کے اندر تو کوئی قربانی نہیں کی جاتی. تو کعبہ میں پہنچنے والی قربانی کے طور پر دے گا. یہاں تک تو ایک بات بیان ہوئی ہے کہ جانور شکار کیا جبکہ شکار منع تھا, اس کی سزا یہ ہے کہ بھیڑ بکری اونٹ گائے کی قسم کا ایک جانور اس کی مانند ہو, اور مانند شکل میں بھی ہو سکتا ہے قیمت میں بھی ہو سکتا ہے. امام شافعی سوری کے قائل ہے, امام ابو حنیفہ مسئلے مانوی کے قائل ہے, جو بھی صورت ہو. اور فیصلہ اس کا کہ یہ واقعی اس کی مثل ہے, یہ دو صاحب عدل مسلمان کریں گے. اور پھر جو وہ فیصلہ کریں وہ جانور کعبہ میں بھیجنا ہوگا, وہاں قربانی کے طور پر ذبح کیا جائے گا. اور وہ پھر اس کے احکام ہیں کہ مکہ کے غریبوں کو کھلایا جائے گا وغیرہ.
مالک ہے اس کو نہیں دینا,
مالک تو ہے ہی نہیں, جنگلی جانور کو شکار کیا ہے. نہیں جنگلی جانور کو شکار کیا, ڈومیسٹیکیٹڈ کا تو شکار ہوتا ہی نہیں عام طور پر. تو اس یہ ایک کفارے کی پہلی صورت ہے. اچھا, اور اگر قربانی کا جانور نہ ملے مثلا یا قیمت میں کوئی ایسی بات ہو تو پھر فرمایا اور کفارہ تن تاہم مساکین, یا پھر کفارہ یعنی علیہ کفارہ تن, پھر اس پر کفارہ ہوگا. یہ بھی مبتدا مؤخر ہو کر آئے گا, اور قائم مقام خبر یہ صرف وغیرہ جار مجرور معذوف مانے گئے. فعلیہ کفارہ تن, یا پھر اس پر کفارہ ہے تمام مساکین, مسکینوں کا کھانا. یہاں اطعام نہیں آیا, تمام آیا لفظ, مطلب تو وہی ہے ان کو کھلانا, لیکن ان کا کھانا یعنی جو ان کو درکار ہے. یہاں مسکینوں کی کوئی تعداد نہیں, اور اس لیے پھر فقہا نے کہا کہ مثلا جتنی قیمت کا پھر وہ جانور بنتا ہے جو کہا گیا, اتنی قیمت کا کھانا غریبوں کو کھلا دے, چاہے 100 کو کافی ہو چاہے 5 کو کافی ہو, کیونکہ مساکین کا عدد کوئی نہیں بیان. اور عدل و ذالکا, یا اس کا بدلہ ہوگا سیاہ من روزے رکھنا اس کے برابر. اب یہ برابر سے کیا مراد ہے, عدل و ذالکا برابر ازاں روزہ. بعض نے کہا کہ 5 مسکینوں کو کھانا تو 5 دن روزے رکھے, اس طرح سے وہ عدل, کیونکہ روزے کی بھی یہاں کوئی تعداد نہیں بتائی گئی کتنے دن ہو, اس کے برابر روزے رکھے. تو عام یہ بھی ایک تعویل کی گئی کہ 5 مسکینوں کو کھانا بنتا ہے, وہ نہیں کھیلا تھا 5 دن روزے رکھے, 10 کا بنتا ہے 10 دن روزے رکھے. لے یذوق وبال امره, تاکہ وہ چکھے اپنے معاملے کے وبال کو. وبال میں نے سزا ہوتا ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے وبال, تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ پائے. یوں کہہ لیجیے لے یذوق, تاکہ وہ چکھے. وبال مفعول منصوب ہے, وبال امره اپنے معاملے کا وبال, اپنے کام کا, اپنے کرتوت کی سزا چکھے. عفا اللہ عما سلف, معاف کیا اللہ نے جو کچھ گزر چکا, یعنی اس معاملے میں اگر پہلے کوئی احکام کے خلاف ورزی ہوتی رہی ہے تو وہ درگزر ہے. عفا اللہ عن ما سلف, عن ما لکھا گیا, ومن عاد, اور جو لوٹے گا, عاد یعود واپس آنا, جو لوٹے گا یعنی پھر گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے گا. مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے ایک دفعہ شکار کیا اس کو تو ہوگا کفارہ, اگر دوسری دفعہ کر لے تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب دوسری دفعہ کفارہ کوئی نہیں, اب اس نے ایسا گناہ کیا کہ آگے کہا گیا فینتقم اللہ منہ, اللہ تعالیٰ ہی اس سے سزا لے, اس کو دے گا, وہی اس سے بدلہ لے گا. اس سے فقہا نے نکالا کہ ایک دفعہ غلطی سے کرے تو کفارہ ہوگا, کیونکہ قرآن نے کہا کہ لوٹے گا تو پھر سزا ہوگی, تو دوبارہ کفارہ نہیں ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور صاحب انتقام ہے، ذو انتقام جس کو غالب یا حمزہ غسل انتقام کا ہے، ذو انتقام پڑھتے ہیں. بہرحال ہوگا تو ایک وقت کا، جتنے یعنی اس میں ایک یا دو کی بات ہوئی نہیں، اس میں تو ہے کہ جتنی وہ قیمت بنتی ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا دے یا اس کے برابر روزے. تو برابر سے کیا مراد ہوگا اس کا؟ ایک دفعہ کا نہیں، یہ تو قیمت ہے جو کہ غریبوں کے کھانے میں آپ چار دن کا کھانا دے دیں کسی کو. یہاں تو صورت حال مختلف ہے، وہاں تو تھا دس کو کھانا کھلانا، اس لیے بات ہوئی تھی نا ایک وقت کھلانا ہے یا دو وقت. اب بات یہ ہے کہ جتنی قیمت بن جائے اس کا کھانا کھلانا ہے، وہ پانچ کو پورا آئے، دس کو آئے، سو کو آئے. بھائی یہاں ایک وقت میں دے، پانچ وقت میں دے، یہاں تو مسئلہ مختلف ہے. یہ تو آپ کے 25 روپے بنتے ہیں مثلاً، 25 روپے آپ نے غریبوں کو کھانے کے لیے دینے، چاہے ایک ہی آدمی کو پانچ دن کھلا دیں. عدل و ذالک، تو اتنے مسکینوں کا وہ کھانا بنے گا، ان کو ایک ہی وقت میں کھلانا چاہیے. اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کھلائیں جتنوں کو وہ آتا ہے پورا. اس طرح سے تو آپ چار کو کھلائیں، 15 دن تک کھلاتے جائیں تو پھر چار روزے بنیں گے. یہاں عدل کا معنی جتنے مسکین بنتے ہیں اتنے دن روزے کا صحیح مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے. اور بھی فقہا نے کوئی لکھی ہوئی چیزیں تو کوئی بعید نہیں. عدل و ذالک کا اس کے برابر، تو دیکھیے روز گنتی تو روزوں کی کرنی ہے، تو گنتی کیسے کریں گے؟ ان روپوں کی جو روپے بنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے کفارہ طعام فقیرا یا برابر از روزہ تاب چشک سزائے جزائے کے تعارف وغیرہ وغیرہ، یہ کفارہ ہے سید حرم کا، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حرم کی حدوں کے اندر یا احرام کی حالت میں کوئی آدمی شکار کھیل لے تو اسے یہ کفارہ دینا ہوگا. اور وہ پہلا تو وہی جانور ہے قربانی کرنا، اصل کفارہ تو وہی ہے. بلکہ اس میں ایک روایت آتی ہے، ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا میں نے احرام کی حالت میں شکار کھیلا ہے، بتائیے میں کیا کروں گا؟ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا ادھر آ بھائی، یہ آدمی کہتا ہے کہ اس نے شکار کھیلا ہے، بولو اس کو کیا کہے. تو انہوں نے بات سنی اور کوئی فیصلہ دیا بکری دے، لیکن وہ بدبی جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا وہ کہتے ہیں واہ امیر المومنین ہو گئے، اسے یہ مسئلہ بھی نہیں تھا پتا. عبد الرحمن کو بلایا، پھر اس سے پوچھ کے مجھے کہا ہے. حضرت عمر نے اسے ایک مارا تھپڑ یا دھرنا ان کا ہوتا تھا، کہنے لگا احمد قرآن میں کہا دو صاحب عدل فیصلہ کرے، تمہیں پتا نہیں ہے؟ میں نے اسی لیے پھر رحمان کو کہا ہے کہ ایک میں ہوں ایک وہ ہے، دو مسلمانوں نے فیصلہ کیا اور تم الٹا کہتے تمہیں پتا نہیں ہے. احل لکم صید البحر فطعامہ، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار. سید البحر سمندر کا شکار لفظی ترجمہ ہے، مراد ہوگا سمندر میں شکار کھیلنا، اور سمندر سے مراد ہے ہر طرح کا دریائی شکار پانی کا جو. وطعامہ اور اس کا کھانا بھی حلال ہے. متاع لکم جو مفعول لہو ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارا فائدہ کے لیے یہ حلال کیا جا رہا ہے. وللسیارات اور قافلوں کے فائدے کے لیے، قافلہ سیارہ آج کل تو کار کو بھی کہتے ہیں، لیکن سیارہ کا معنی قافلہ ہوتا ہے، تجارتی قافلہ خاص طور پر جو بڑے جا رہے ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں بھی یہ لفظ آیا ہے رجاء سیارہ کو. تو قافلے اور کے لیے، یعنی جبکہ تم بصورت قافلہ جا رہے ہو یا ویسے انڈیویجول قافلے کے بغیر متاع لکم میں آتا ہے، تو تمہارے فائدے کے لیے یہ رکھا گیا ہے. وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، بر خشکی، ماں تم تم ہر ماں ماں داما اپنے پڑھائے پھیلنا کس جب تک کہ تم رہو حالت حرم میں یا حرم کی حدوں کے اندر. تو خشکی کا شکار منع ہے اور دریائی شکار جائز ہے. پھر دریائی شکار میں جو دو لفظ آئے ہیں اس کی بھی وضاحت فقہا نے کی ہے اور مفسرین نے کہ سید البار کا ایک معنی تو ہے وہ جو اس میں شکار کھیلا جائے اور تعامہ دوسرا کوئی کھیلے تو تم کھا بھی لو, یہ بھی معنی ہے. بعض نے تعامہ کا معنی کیا اس کو سنبھال کے رکھنا, پریزرو کر کے پھر کسی کھانے کے لیے نمک وغیرہ لگا کے رکھتے ہوں گے مچھلی وغیرہ کو. تو دریائی جانوروں کا شکار قرآن نے طے کر دیا ہے کہ وہ حلال ہوگا. سمندر میں سفر کر رہے ہیں مچھلی پکڑ کے کھا لیں, اگر کہیں عرب میں تو خیر ایسے دریا نہیں ہے لیکن اگر کوئی جھیل وغیرہ ہے وہاں سے مچھلی پکڑے, ان معنوں میں دریائی جانور باہر میں بہرحال دریا یا سمندر زیادہ مراد ہے اور یہ اپنی جگہ طے شدہ ہے. پھر سید البحر شکار کھیلنا یا جو سمندر میں شکار کھیلا گیا ہو, دونوں معنی. کیونکہ قتل یہ جو احرام میں ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف خود شکار نہ کھیلے بلکہ اگر کسی دوسرے نے کیا ہو تو کھانا بھی منع ہے, یعنی جس نے خلاف ورزی کی ہو, تو اس میں یہ جائز ہے کہ دونوں صورتوں میں خود کرے یا کسی کا کیا ہوا پکڑ کے کھا لے. اور اس تعام ہو کا میں نا شکار کھیلنا مطلب کھیلا کھایا نہیں تو سید البار ہو گیا, تعام ہو نہ آیا اس میں, اور دوسرے نے کھیلا اور اس نے کھا لیا, دونوں میں نے یعنی شکار کھیلنا بھی درست اس کا کھا لینا بھی. لیکن سید البر بنیادی طور پر تو شکار کھیلنا حرام ہے, لیکن یہ کہ دوسرے کے کھانے کے بارے میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس نے کھیلا شکار وہ حرم احرام میں نہیں تھا لہٰذا یہ کھا لے یا نہ کھا لے. اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شکار کھیلنا ضرور حرام ہے, کھانا نہیں, کیونکہ اوپر دونوں باتیں آئی ہیں کھانا بھی اور کھیلنا بھی. یہ حکم ہے خانہ کعبہ کے احرام کے صورت میں شکار کے, اور ان میں بھی اصل میں خانہ کعبہ کی تعظیم کے خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے اس کا ایک کفارہ اللہ میاں نے بیان کیا. جتنے بھی آپ کفارے چار پڑھیں گے اللہ کے نام کی یا اللہ کے شاعر کی کوئی بے حرمتی اس میں پائی جاتی ہے تو اس کا کفارہ رکھا گیا ہے, یہ کر لو تمہارے لیے معافی کی صورت ہوگی. یاد رکھیں کسی ایسے جرم کا کفارہ عموماً نہیں ہے جس کا تعلق کسی دوسرے آدمی پر بے انصافی کرنے کے ساتھ ہو, سوائے اظہار کے کہ اس میں بھی کہا گیا کہ ایک طرف آ جا اور چھوڑو اس حرکت کو, بھی ہے اس میں بیوی انوالو ہوتی ہے, ورنہ عام طور پر یہ ذاتی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے شاعر کی بے حرمتی کا پہلو کسی آدمی میں کوئی پیدا ہوا اس کے فعل میں اس کا کفارہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. حشر یحشرو اکٹھا کر, لوٹانا نہیں اکٹھا کرنا, تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے, حشر میں نے اکٹھا کرنا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت حرام, بیت حرام کو, یہاں الکعبہ کے بعد البیت الحرام اس کی صفت یا بدل ہے. اللہ نے بنایا کعبہ کو اور وہ کعبہ جو بیت حرام ہے, اور بنایا کا دوسرا مفعول ہے قیام للناس سے, لوگوں کے لیے وجہ قیام بنایا. جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں, پہلا الکعبہ یا البیت الحرام جو کہ ایک دوسرے کے بدل ہے, بدل الکل کے معنوں میں. اللہ نے کعبہ کو, کعبہ اس کمرے کو کہتے ہیں اور البیت الحرام بھی ہوئی ہے, اس کو بنایا لوگوں کے لیے وجہ قیام, ان کی زندگی کا باعث ہے. قیام پڑھا تھا آپ نے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, وجہ قیام باعث زندگی ان من میں. اور قیام ویسے نماز کا قیام کو وہ بھی اس کا معنی تو ہوتا ہے. وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ, یہ جعل کا اور مقبول ہے, یعنی کعبہ پر عطف ہے اس کا, اور شہر حرام کو بھی لوگوں کی زندگی کا باعث بنایا. یہ نہیں معنی کہ کعبہ کو شہر حرام بنایا, کیونکہ الف لام ان پہ لگ رہا ہے اور قیامن تو وہ حال ہے نا. تو جعل اللہ الکعبہ تل بیت الحرام قیاما للناس, لوگوں کے لیے قیام خبر کے طور پر آیا نا. والشهر الحرام, اور عزت والے مہینہ جو ہے یعنی مہینے, ان کو بھی بنایا لوگوں کے لیے وجہ قیام. والہدیہ, اور قربانی کے جانوروں کو بھی بنایا. والقلائدہ, اور پٹے والے جانور, یہ پہلے لفظ آ چکے ہیں کہ قلادہ کی جمع ہے قلائد, اور پھر مراد ہے زبات القلائد, پٹے والے جانور اور یہ علامت ہوتی تھی قربانی کے لیے جو خانہ کعبہ جانور لے جا رہے ہوتے تھے, تو ان کو اس نے بنایا لوگوں کے لیے وجہ قیام زندگی. اور یہ جتنی چیزوں کا ذکر ہے یہ سب خانہ کعبہ کی عظمت سے متعلق ہے. بات ہی پہلے کعبہ کی ہوئی ہے, پھر کعبہ کے کچھ ضمن میں شعائر ہیں کہ ان کو بھی تمہارے لیے باعث زندگی بنایا ہے, اور ذالک لتعلموا, اور یہ بات اس لیے ہے تاکہ تم جان لو, یہ احکام اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, وہ ان اللہ بکل شئ علیم, اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے, اس کو ساری چیزوں کا علم ہے. یہ کعبہ کا لوگوں کے لیے وجہ قیام زندگی ہونا ہے. اس میں تفسیر میں مختلف اقوال مفسرین نے کہے, بعض میں تو یہ آیا کہ کعبہ جب تک دنیا پر ہے, دنیا رہے گی, جس دن کعبہ مٹ جائے گا یہ قرب قیامت میں ہوگا. وہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ حبشیوں کے ہاتھوں کعبہ گرے گا ایک دن, اور وہ قیامت سے قریب ہوگا. مزے کی بات ہے اس میں حبشیوں کا ذکر بھی آتا ہے, اور حبشہ سے یمن میں کمیونسٹ پہنچ گئے ہیں, بہرحال جنوب کی طرف سے اب تھوڑی سی ایڈوانس ہی رہتی ہے آگے, اور ان کو ایتھیوپیا اور ایریٹریا اور وہاں کے حبشیوں کی سب سپورٹ وہ آ رہی ہے, واللہ عالم کیا کہاں ہوگا. تو انہوں نے مفسرین نے تو یہ کہا کہ جب تک کعبہ ہے دنیا موجود رہے, بظاہر یہ بےتک بات معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ سے ساری دنیا کی قائم رہنے کا کیا مطلب, کعبہ مٹ جائے گا تو ساری دنیا میں کوئی وبا پھیل جائے گی, یہ کیا ہوگا. یعنی بظاہر غیر معقول بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ کا اللہ کی قدرتوں پر اور خانہ کعبہ کے تقدس پر بہت زیادہ ایمان ہو اور کہے کہ یہ ہوگا تو پھر تو یہ ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوتا. بس ہو بھی سکتا ہے لیکن اعتقاد کی بات ہے نا, عقل تو نہیں مانتی, اس کا کوئی لنک معلوم نہیں ہوتا. اس وجہ سے پرانی تفسیروں میں اس کا ایک اور معنی دیا گیا ہے, اور وہ ہے کہ لناس سے مراد عرب مراد, قرآن کا استعمال ہے, بلکہ کہیں گے الناس کا لفظ ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں مراد ایک آدمی ہوتا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, جہاں وہ آیا ہے جن کو لوگوں نے کہا, اور وہ اصل ایک آدمی کا واقعہ اس نے افواہیں پھیلائی تھی. تو یہ اس بس منظر میں انہوں نے کہا اس سے مراد عرب ہے, اور کعبہ ان کے لیے باعث زندگی تھا. یہ لوگ سارا سال لڑتے رہتے تھے, اور ان کے 50-50 سال 100-100 سال سے دشمنیاں ہوتی تھی, قتل و غارت عام, لوٹ مار عام, کوئی حکومت نہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں, پاکستان سے بھی بری حالت تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ 4 مہینے جو حرم احرام کے ہوتے تھے اشور حرم کعبہ کی وجہ سے, ان میں ان کی لڑائی بھڑائی بند ہو جاتی تھی. وہی 4 مہینے عرب میں کچھ کمرشل ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی, کیونکہ ان دنوں لوٹ مار کا خطرہ نہیں ہوتا تھا, لوگ میلوں میں سامان لے جاتے تھے, کچھ بیچ لیا, کچھ خرید لیا, کچھ کما لیا. ان دنوں میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں لوٹ لے گا. آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کہ بازار کہیں لگا ہوا اور اچانک کوئی حملہ کرے, سب کچھ لوٹ کے لے جائے. پھر اس کے لیے عمراء کرتے تھے ایک بندوبست, تاجروں سے 10واں حصہ لیتے تھے کہ تمہارا 10واں حصہ ٹیکس ہوگا, تمہاری حفاظت ہمارے ذمے ہوگی. یہ پھر بعد میں اسلامی ریاستوں میں بھی ایک صورت ٹیکس کی بنی ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اسلامی ملک میں داخل ہوتے تھے مال تجارت لے کر, تو چونکہ ان کی پروٹیکشن اسلامی حکومت کے ذمے ہے, ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا. تو بہرحال وہ عشر وغیرہ یا روبا لیتے تھے. تو عربوں کی جتنی اقتصادی وہ کوئی زندگی اگر تھی تو وہ انہیں 4 مہینوں پہ ڈیپینڈ کرتی تھی, باقی سارا سال تو کہ لڑتے پھرتے مرتے مارتے رہتے تھے. اسی لیے یہ ان کے لیے واقعی وجہ قیام زندگی تھا, اور یہی قربانی کے جانور خانہ کعبہ میں جا کے بیچے خریدے, ان کے ذریعے سے کچھ ان کی معیشت پہ بھی اچھا اثر پڑتا تھا. تو گویا کہ کعبہ اور اس کے متعلقات, قربانی وغیرہ اور شہر حرم عزت والے مہینوں کی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ عربوں کے لیے باعث زندگی ہے. یہ تعویل زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے, اور تفسیروں میں تو نہیں دیتا لیکن یوں خیال آتا ہے کہ شاید قیام للناس کا معنی ایک اور بھی ہو. اگر وہ بات ہے کہ کعبہ گرے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی, وہ یوں بات درست اب کچھ لگتی ہے کہ اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اسرائیل ایٹمک حملہ کر دیتا ہے, فرض کیجئے کعبہ پر یا کوئی تو گرا دیتے ہیں اس کو, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ کعبہ پر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر ایک ورلڈ وار ایسی ضرور چھڑے گی کہ جس میں مسلمان سب ایک طرف ہوں گے اور دوسرے ایک طرف ہوں گے, اور اب موجودہ حالات میں کسی ورلڈ وار کا چھیڑنا پھر دنیا کی تباہی کا معنی ہے. یوں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی کعبہ گرے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی, پہلے یہ ذہن میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن اب ادھر بھی ذہن جاتا ہے کہ اس ایسی حرکت ہو تو پھر یقینی بات ہے مسلمانوں کی جنگ ہوگی اور پھر وہ ورلڈ وار ہوگی, اور ورلڈ وار ایٹامک وار ہوگی, پھر یوں بھی تباہی ہو سکتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اصل تو خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان ہے, کیونکہ اوپر یہ شکار کا مسئلہ اسی ضمن میں بیان ہوا تھا. باقی تم جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, اس کے ایسا ایسا ہی انفولڈ کسی آدمی پر یہ حقیقت کرے گی, ورنہ ہم اس مسئلے سے کیسے جان سکتے ہیں؟ ہر شخص تو نہیں معلوم کر سکتا کہ اس میں اللہ کے علم والی کون سی بات ہے. خدا جانے کئی چیزیں صدیوں کے بعد آ کے ظاہر ہو. بہرحال اللہ ہر چیز سے باقی ہے. اور آگے فرمایا اے نبو ان اللہ شدید العقاب, تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے, سزا کا سخت ہے, شدید العقاب ہے. ان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان بھی ہے, دونوں چیزیں. ما علی الرسول الا البلاغ, نہیں ہے پیغمبر پر مگر پہنچا دینا. اور یہ جہاں الا البلاغ آتا ہے اس کا یہ مطلب ہم ہرگز لینے کو تیار نہیں ہے کہ اطاعت اس کی ضروری نہیں ہے, وہ تو قرآن کا صاف حکم ہے. لہذا اگر وہاں اطاعت کا حکم ہے اور یہاں ہے کہ صرف بلاغ ہی ہے ڈاکی کی طرح, یہاں تو ایسا کچھ معلوم ہوتا, تو پھر یہ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اور مطابقت یہ ہے کہ یہاں ان معنوں میں بلاغ ہے کہ کسی کو مسلمان بنانا آپ کی ڈیوٹی نہیں, بات سمجھانا ہے آپ کا فرض. کوئی کفر پر قائم رہے یا اسلام قبول کرے وہ اس میں پیغمبر پر گرفت نہیں ہے, اس کا واجب تو یہی ہے کہ وہ پہنچا دے ان معنوں میں. یہ نہیں میں نے کہ اس کا کام صرف پہنچانا ہے اور آگے اطاعت و اطاعت کوئی نہیں. یہ قرآن کو غلط موقع پر رکھنے کی اس طرح سے بات بنتی ہے. اگر ہم یہاں یہ معنی لیں اور اطاعت کا معنی پھر کریں کہ جو ہمارا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے ضیاء صاحب رسول کی جگہ لے گئے اور اس رسول کا کام تو صرف ڈاکی کا تھا, یہ تو ہمارے نزدیک بالکل لغو بات ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو. ما تبدون, جس کو تم ظاہر کرتے ہو, ابدا یبدی ابدان بے دال واؤ سے تکتمون پڑھ چکے آپ. قل, تو کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لا یستوی الخبیث والطیب, برابر نہیں ہوتے خبیث اور طیب. لا یستوی, استوا یستوی برابر ہونا, سین باو یہ سباب افتعال. لا یستوی الخبیث والطیب, فاعل ہیں دونوں یستوی کے, خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. اچھا اور برا پہلے, پاک اور ناپاک پہلے, اور پھر اس کی تشریح جو بھی کرے, انسان ہوں اعمال ہوں جماعتیں ہوں جو کچھ بھی ہو. ولو آج ابا کا کثرت الخبیث, اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے خبیث کی کثرت. آج ابا کا فائل ہے کثرت, آپ یہ فعل یوں استعمال کرتے ہیں, آج ابانی قضا و قضا, فلاں چیز نے مجھے تعجب میں ڈالا. پھر اس کا معنی تعجب میں ڈالنے کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھی لگی, مجھے پسند آئی, تعجب میں ڈالنے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. بلو آج ابا کا کثرت الخبیث, اگرچہ تجھے اچھا لگے خبیث کی کثرت, یعنی اس وجہ سے اچھا لگے, لیکن یہاں اچھا لگے والا میں نہ لگتا نہیں, تعجب میں ڈالے زیادہ بہتر ہے. ہاں اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں بلو آج ابا کا حسن ہننا, اگرچہ تجھے اچھا لگے ان عورتوں کا حسن, وہاں آج ابا کا یہی میں نہ کریں گے. تو آج اب یوں جب آپ کے معنی ہوتے ہیں, ہے اصل تو وہی معنی ہے, تعجب میں ڈالنا جو باب تفاعل کا مصدر ہے. اگر جو تجھے تعجب میں ڈالے خبیث کی کثرت, یعنی تو حیران ہو کہ ہر جگہ برائی ہے, بڑی حیرانی کی بات ہے, تب بھی اکثریت خبیثوں کی ہو تب بھی یہ نہ سمجھو کہ خبیث اور نیک برابر ہو سکتے. فتق اللہ یا اولی الالباب, پس تم بچو اللہ کی نافرمانی سے اے عقلوں والو. اولی الالباب جمع ہے علوم, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت بھی یہ جمہوریت کی تو جاڑو کھیر دیتی ہے, سچی بات یہ ہے. اور یہ بھی کہ ثابت قدمی کی تلقین بھی ہے کہ ارد گرد سارے ماحول میں برائی ریمپینٹ ہے, بالکل ہر طرف برائی چھائی ہوئی ہے اور برائی والے ہی اچھے رہ رہے, تب بھی اس بات کو نہ بھولو کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے. مطلب اس کا ایک جیسے نہیں ہو سکتے کا یہی ہے کہ پاک چیز ہی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ناپاکی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، ہو سکتا ہے کہ ووٹ زیادہ ہی لے جائے کہیں. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألو عن اشیاء، تم مت سوال کرو چیزوں کے بارے میں. اور اشیاء کی آگے یہ نکرہ آیا ہے تو آگے فکرہ اس کی صفت آ رہا ہے، ان تبدلکم تسوب، نہ پوچھو ان چیزوں کے بارے میں، یوں ہم ترجمہ کریں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں. تبدا مؤنث کا صیغہ ہے، ابدا یبدی، ابدی یبدا، اور یبدا کا مؤنث بنے گا تبدا، ان کی وجہ سے یہ گر گئی. ان تبدا لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسوق کم سا یسو، برا لگنا، تسوق مضارع مجہول ہو گیا، ان کی وجہ سے تسوؤ کا تسوؤ رہ گیا، تو وہ لگے تمہیں بری. تو نہ پوچھو ان چیزوں کے، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو بری لگے تم کو. یہ ہے لفظی ترجمہ. اشیاء کے بارے میں، لفظ اشیاء کے بارے میں، سیدھی بات ہے یہ شیء کی جمع، شیء اشیاء، اور اس کی جمع کے بارے میں بعض نے کہا جی کہ یہ شیء کا لفظ جو ہے مادہ تو شین، یہ حمزہ ہی ہے، شاء یا شاء جس سے آتا ہے، کہ یہ اصل میں فعیل کا وزن تھا جی، شیء، اور پھر اس سے بن گیا شیء کٹ کٹا کے، اور فعیل کی جمع پھر بنتی ہے جیسے نبی کی انبیاء، اور صدیق کی اصدقاء، تو اس طرح سے شیء کی جمع اشیاء. ایک قول باز نے یہ کہا، دوسرے نادی کہتے ہیں یہ غلط ہے بالکل، یہ اس وزن پہ نہیں ہے. ہاں ایک بات اور کہتے ہیں، یہ تو ایک قول ہے، لیکن شیء ضروری نہیں کہ شیء نہیں ہو جمع اس کی. دوسروں نے کہا نہیں، یہ شیء نہیں ہے لفظ، اور اس کی جمع ایسے ہے جیسے بیت جمع ابیات، شیء جمع اشیاء، لیکن یہ اس وجہ سے رد ہو جاتا ہے کہ اشیاء غیر منصرف ہے، ابیات جو افعال کا وزن ہوتا ہے وہ غیر منصرف کا وزن نہیں ہے. لیکن جو جمع کا وزن حمزہ پہ ختم ہوتا ہو تو اس میں ایک معنی تانیث کا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ غیر منصرف وزن ہوتے ہیں، شعراء، اغنیاء، انبیاء، اشیاء، یہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ایک حمزہ آ رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ وزن اس طرح کے جتنے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. لہذا پھر یہ بنتا تو ہوئی ہے نبی انبیاء اور صدیق اصدقاء کی طرز پر ہے، بیت ابیات ان کی طرز پہ نہیں ہوتا، ورنہ اشیاء ان ہو. دیکھیں نا ان اشیاء آ کیوں لکھا ہے، قرآن مجید تو الٹا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، ہمیں نہ پتا ہو تو ان کے بعد اشیاء ان نہیں آنا چاہیے تھا، یہ زبر بتا رہی ہے کہ اشیاء غیر منصرف ہے لفظ. ہمیں پہلے معلوم تھا یا نہیں تھا، لیکن قرآن کریم ہی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے. جی ہاں، ماتت ہوئی شین یہ حمزہ ہی ہے. تو تم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ یہی مادے کی وجہ سے پھر اس کی جمع تو اشیاء ان آنی چاہیے. بیت النبیات والا بات تو ٹھیک ہی کہی تھی کہ ہے، لیکن غیر منصرف کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہے غیر منصرف، حمزہ کی وجہ سے ہو گیا، یہ جو چوک ہو گیا وہ ہے غیر منصرف. چل غیر منصرف ہر صورت شیء اشیاء او، اشیاء ان نہیں ہوتا. وہ ابنا ان آتا ہے، بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ بناتے ہیں کہ یہ جمع حمزے کے ساتھ آ رہی ہے اشعار میں، وہ اس میں تو مؤنث کا کچھ امکان ہے، ابنا ان تو واحد کے جمع ہے مقصر، اس میں یہ قاعدہ نہیں لگتا. اگر یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، شعراء یہ بھی اسی طرح کی جمع ہے، تو اس میں وہ تو افعلا کے وزن بھی نہیں ہے، فعلا کا وزن ہے. اسی لیے پھر جو ہمارے ہاں ہے نا جمع مقصر کے وزن، ان وزنوں میں بعض کو غیر منصرف کہا جاتا ہے کہ افعلا کا وزن یہ ہوگا، اور افعلا ان کا وزن نہیں ہوگا. اب یہ افعلا کے وزن پہ ہے یا افعلا ان کے وزن پہ ہے الگ ہوگا. افعلاء غیر منصرف ہے. ابناء اصل میں افعلاء ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی افعال کا وزن ہے. افعال کا وزن کبھی غیر منصرف نہیں ہوتا. وقت اوقات, ابن ابناء, ابن آباء, وہ تو افعال کا وزن ہے. افعال کا وزن جمع مکسر کا غیر منصرف نہیں. آپ نے پانچ چار وزن پڑھے تھے, کچھ اور بھی اس میں ہوتے, فعالیل و مفاعیل و افعلاء و فعلاء وغیرہ, اس طرح سے جمع کے کچھ وزن ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں. اس میں ایک افعلاء بھی ہے, اور اغنیاء و انبیاء و اصدقاء و یہ. تو اس صورت میں اشیاء نہیں بنتا, یا تو یہ اشیاء ہو. تو اسی لیے بعض نے کہا جی ہاں یہ اشیاء یا ہو, پھر یہ گر گئی ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں, یہ وقتن اور اوقاتن اور بیتن اور ابیاتن کی طرح. انہوں نے کہا پھر غیر منصرف کیوں ہے, لہذا یہ غیر منصرف وزن کی جمع ہے. پھر ایک یہ گری ہے, وزن وہی افعلاء ہو. گر تو سکتی ہے نا شیون, اگر غنی شی, وہ کہتے شیون تھا, صدیق غنی نبی کی طرح. فعیل کا وزن بنائے تو شین یہ حمزہ سے یہی بنے گا نا, شئی شیون. اب شیون میں یا تو پھر شیون بنائے, یا پھر ایک یہ گرا دیں, اور وہ کے قاعدے اپنے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اور اگر تم نے سوال کیا اس کے بارے میں, سَأَلَ عَنْ کے بارے میں پوچھا, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, اس وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے. حِينَ زمان کے لیے آیا ہے, وقت کے لیے, ظرف نصب میں ہے. تُبْدَ لَكُمْ, تو ظاہر کی جائیں گی تمہارے لیے. ہا کی ضمیر اشیاء کے لیے ہے, تُبْدَ کا صیغہ مؤنث اشیاء کے لیے ہے. اگر تم نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا اس وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, پھر وہ تم کے لیے, تمہارے لیے ظاہر بھی کی جائیں گی. عف اللہ عنہا, اللہ نے اس سے درگزر کیا, یعنی پہلے اگر تم نے کوئی ایسی چیزیں پوچھی ہیں تو. ہا کی ضمیر چیزوں کے بارے میں ہے. واللہ غفور حلیم, اللہ تعالی غفور اور بردبار ہے. قد سألها قوم من قبلكم, بے شک پوچھا تھا تم سے پہلے کچھ لوگوں نے. سآلہا, وہ دریافت کی تھی. سآلہ انہا نہیں کہا یہاں, یعنی اس قسم کی چیزیں پوچھی تھی, ان چیزوں کے بارے میں نہیں, بلکہ اس قسم کی چیزیں پوچھی تھی. سآلہا قوم من قبلکم, کچھ لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے ایسے سوالات کیے تھے. پہلی امت مراد ہے. ثم اصبحوا بہا, پھر وہ ہو گئے کافرینا, ان چیزوں کا انکار کرنے والے. کوئی سوال پوچھا, جب جواب دیا گیا کہ یوں ہے اس کا جواب, تو اس کا انکار کر دیا. جیسے وہ قتال وغیرہ کے بارے میں آیا ہے, تو اس طرح سے یہ پس منظر میں کوئی اس طرح کا سوال کہ کہیں آپ نے فرمایا یا کسی نے سوال کیا, لوگ اٹھ پٹانگ سوال بھی کر دیتے تھے. اسی کا تو واقعہ آتا ہے کہ اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں میرا باپ کون ہے. آپ نے اس وقت آپ ایک خاص موڈ میں تھے کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے, تو اس نے جب کہا, پھر آپ نے اس کے باپ کا نام لیا. وہ گھر گیا تو اس کی ماں نے اس کی وہ مرمت کی, اس نے کہا حضور کے پٹھے نے یہ سوال کر دیا تھا. وہ تو اچھا ہوا, اگر خدا کا نبی کہہ دیتا کہ تیرا اصل باپ بلایا پھر کیا ہوتا, میرا تو تم نے ستیاناش کر دی. تو اس طرح کے امکانہ سوالات ان کے بارے میں ہے کہ یہ منع کیا گیا. پھر سوال بدعت ہے, اور سوال کیا ہے اور کیوں منع ہے, کیا اسلام صرف ڈاگما پہ رکھنا چاہتا ہے, کریٹیکل مائنڈ بنانا ہی نہیں چاہتا, اس سے ضمناً بحثیں پیدا ہوتی ہیں, وہ تفسیروں میں آ سکتی ہیں اور اپنا اپنا موقع ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سوال کے ذریعے سے سوال کرنے والے کے علم کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ دو باتوں کا تو انڈیکس ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے کتنا جاہل ہے, یا واقعی کوئی عالمانہ سوال کر رہا ہے یا خامخانہ کر رہا ہے, اور نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کیوں یہ سوال کر رہا ہے. تو اس سوال جو آپ پہلی امتوں کے کوئی ایسے مسائل پوچھنا پھر انکار کرنے کے ہوگا مسئلہ, اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامۃ, اللہ نے نہیں بنایا, یہ ما نافیہ ہے, یہ نہیں میں نے کہ جو اللہ نے بنایا ہے, موصول نہیں ہے. ما جعل اللہ, نہیں بنایا اللہ نے, یا حالا کہ میں نے مقرر کرنا، دو مفعول بھی ہوتے بعض دفعہ، یا حالا کہ میں نے مقرر کیا یا شریعت بنائی کہ میں نہ ہو، تو ایک مفعول سے بھی کام چل جاتا ہے. اس لیے یہاں بظاہر ایک ہی مفعول آ رہا ہے. اللہ نے نہیں بنایا نہ بحیرہ کو، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، یعنی یہ شریعت اللہ نے نہیں بنائی. اور ہر ایک پر مین آیا ہے، یعنی بحیرہ کی قسم کی کوئی چیز، صاحبہ کی قسم کی کوئی چیز، وسیلہ اور حام کی قسم کی کوئی چیز اللہ نے نہیں مقرر کی. یہ جہالا کا معنی شارع کے معنی میں قریباً آئے تو پھر ایک مفعول ہی درکار ہوگا. رہ گئے یہ لفظ جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک حام مذکر لفظ ہے ان میں، باقی ہے مؤنث. اور یہ مؤنث اس طرح کی ہے جیسے منخنقہ، منطیہ وغیرہ آئے تھے، یعنی کسی خاص جانور کو بہیرہ، ہو سکتا ہے کہ میل ہو اور یا فی میل بھی ہو، لیکن وہ نام اس کے لیے اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو بہیرہ کہتے ہیں کہ ان لفظوں کی مختلف تشریح کی گئی ہے. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ عرب کے مختلف ملکوں، مختلف علاقوں میں بہیرہ مختلف قسم کے جانور کو کہتے ہو، لیکن ہوتے سب دیوی دیوتاؤں کے نام کے جانور تھے. بہیرہ کے میں نے جس کا کان چیر رہا ہوں، بہیرا پہ میں نے ایک طرف، بے خیر ایک میں نے چوڑا ہونا، پھر وہ کان درمیان میں سے کاٹ دیتے تھے، کسی دیوی دیوتا کے نام کے لیے کاٹتے تھے. اس وجہ سے اس کو قرآن نے حرام کیا ہے. تو بہیرا اس کے پھر ان کے احکام ہوتے تھے. ساتھ میں پارے میں کچھ آئے گا بیان کے جانوروں کے کیا احکام بنا رکھے تھے پیر قطب شاہ کی گائیوں کی طرح. ولا صاحبتن، اور نہ ہی گھومنے چرنے والی کو. صاحب یسیبوں کا لفظی معنی تو ہے چرانا یا پھرنا، اور یعنی کھلا کھلا چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا. پھر یہاں اصل میں صاحبہ مصوبہ کے معنی میں آیا ہے، یعنی جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا چرنے کے لیے. ان معنوں میں صاحبہ بھی جانور ہوتا تھا جس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو کوئی روکے ٹوکے گا نہیں، جہاں چرتا پھرے چرتا پھرے، گھومتا پھرے در جائے. یہ وہ پیر قطب شاہ کے گاؤں والی بات. ہاں یہ ہمارے ہاں ہے کوئی، پتہ نہیں ادھر کو پیر مال کی طرف کوئی ہوا ہے سائی قطب کیا تھا، کون سا پیر ہے اس کی گائیں لے کے لوگ چلتے ہیں گاؤں میں پھرتے ہیں، وہ کھیتوں کو خیر وہ اجاڑتی نہیں ہے کیونکہ ان کا پیٹ ہر وقت بھرا ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی اسے اپنے کھیت سے موڑتا نہیں. اور ملنگ پیسے لیتے ہیں، گائیں گائیوں کی کوئی عجیب تربیت کی ہوئی ہے. بارہ اس طرح کے جانور دیوی دیوتاؤں کے نام پہ عرب لوگ بھی چھوڑتے تھے، اور ان اور اس لیے یہ حرام ہوئے کہ یہ جو صاحبے تم نے بنا رکھے ہیں، یہ جو بہیرے تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ نے نہیں مقرر کیا. ولا وسیلت، اور نہ ہی وسیلہ، ان کا ترجمہ نہیں کیا شاہ صاحب نے، تو یہی کیا ہے کہ بہیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام اللہ نے نہیں بنایا. میں نے ان کے بہیرہ وہ کان چیری اونٹنی، صاحبہ یوں ہی گھومنے پھرنے والی اونٹنی جس کو اجازت ہو جہاں چرتے پھرے، یہ اونٹ ہی ہوتے تھے. وسیلہ کہتے ہیں بکری ہوتی تھی، اور کچھ اس کا قصہ ہوتا تھا کہ اتنے بچے دے دینے کے بعد پھر کوئی جڑواں پیدا ہوئے ہو تو پھر ان کو وسیلہ کہتے تھے. وسیلہ میں وہ وصل والا، ملا ہوا ہونے والا معنی بھی ہے نا، تو پھر ان جڑواں کو کہتے تھے کہ یہ، بعض کہتے ہیں یہ بکری ہوتی تھی، بعض کہتے ہیں یہ بھی اونٹنی ہوتی تھی، بکری ہی دو دو بچے دیتی ہیں بعض دفعہ، تو اس کو بھی وہ کو پیر کے نام پہ، پیر تو خیر نہیں بتوں کے نام پہ وہ کر دیتے تھے ڈیڈیکیٹ. حامل لفظی معنی حما یحمی، بچانا، حفاظت کرنا سے اسم فاعل ہے حامیون، جیسے قازن ہے اسی طرح کا لفظ ہے نا حامل، حمایت کرنے والا. حمایت تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو حامل کا لفظی معنی تو بنتا ہے وسیلہ کا، جیسے میں نے جڑواں کا بنتا ہے ساتھ ملا ہوا، لیکن یہاں ان کے لفظی معنی کوئی نہیں کرتا، اصطلاحی معنی ہے. اور پھر وہ مختلف ہے، یمن میں وسیلے کی اور پوزیشن تھی، کندہ میں اور تھی، شاید حجاز میں اور ہو. تو تفسیروں والے کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف ڈسکرپشنز آئی ہیں اس وجہ سے آئی ہے کہ مختلف قبیلوں میں روایت تھا، لیکن کوئی کسی کو کہہ دیتا تھا، کوئی کسی کو کہہ دیتا. اور حامل کوئی اونٹ ہوتا تھا کہ اتنے بچے دے چکا ہو، اس کی پشت سے پیدا ہوئے ہو، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اب اس پہ نہ سوار ہونا ہے، نہ اسے روکنا ہے، نہ کچھ کہیں کھیتوں میں چرتا پھرے کدھر کرے. اس جانور کی بھی ایک تقدیس ہو جاتی تھی. ممکن ہے نسل کشی کے لیے کسی نے یہ کیا ہو کہ عرب میں اونٹ ہوتے ہیں ان کی ذرا عزت کرو، جیسے برے صغیر میں گائے کی عزت، یہاں کی کھیتی باڑی کے لحاظ سے ہوئی اس کی افادیت کے بنا پر اور پھر پوجا ہی ہونے لگ گئی. ہاں ہوتی ہوگی اصل میں تو اس کی افادیت ہے یقیناً. تو بہرحال یہ کوئی اونٹ ہوتا تھا. تو یہ تین چار جو قسمیں آئی ہیں یا ان کا اس میں کوئی غلط رواج ہوتا تھا یا دیوی دیوتا کے نام پہ چھوڑتے تھے یا ویسے کہتے تھے کہ اب یہ مقدس ہو گیا اس نے 10 بچے جنے اب چھوڑو اسے اس سے کوئی کام نہیں لینا ہے نہ اس پہ کوئی چیز لادنی ہے نہ سوار ہونا ہے نہ کچھ سب کرنا. ہاں حمایت کرنے والا ہاں میں یہی ہوگا نا. ہاں لفظی معنی یعنی وہ پروٹیکشن دینے والا معنی تو بنتا ہے معنی تو یہی ہے. کیا اس نے ایک نسل کو پروٹیکشن دی ہے یا کیا کس معنوں میں لیے تھے اس اونٹ کو کہتے ہیں ہام تھے بارہ ہامن ہاں کازن کی طرح. ہاں تو یہ یا تو ان کا رواج تھا یا دیوی دیوتاؤں کے نام پہ ہوتے تھے. رواج ہے تو بھی توہم پرستی پر یا غلط چیزوں پر مبنی ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ چیزیں اللہ نے نہیں مقرر کی ان جاہلوں نے مقرر کر رکھی. ولکن الذین کفروا بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں یفترون علی اللہ الکذب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑے لیتے ہیں. یعنی وہ کہتے تو یہی تھے نا کہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے بنانے اور پیروں کے نام پہ اور دیوتاؤں کے نام پہ تو اسی لیے اس کو افتراء علی اللہ کہا گیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. تو اس میں دیوی دیوتاؤں اور آج کے حساب میں پیروں قبروں وغیرہ کسی غیر اللہ کے نام پہ اس طرح کے جانور رکھنا اور وہ پریکٹس تو پھر جاہلیت والی اور مشرکانہ ہے. اس صورت میں یہ ہر جگہ اپلائی کر سکتا ہے اور اپنے زمانہ نزول کے لحاظ سے خاص قسم کی ان کی پریکٹسز کی قرآن نے مذمت کی کنڈیم کیا حرام قرار دی. اس کا مزید بیان کچھ صورت الانعام میں بھی آئے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان جانوروں کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اِذَا قِيلَ کہا گیا کہ بجائے قِيلَ کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آؤ. یہ تَعَالَ یو ہے تَعَالَ یا تَعَالَ سے اِلَّا وَاو سے آؤ. إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے. وَإِلَىٰ الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ. قالو تو وہ کہتے ہیں کہا کی بجائے کہتے ہیں ہم ترجمہ کریں گے حسبنا ہمارے لیے کافی ہے. حسب پہلے بھی آ چکا ہے حسب انما یہ کہیں پہلے آیا ہے لفظ نہیں آیا یقیناً آیا ہے یہ کہیں میں ہاں نہیں نہیں حسبنا کا لفظ یا حسبوکا کا لفظ کہیں پہلے آیا اور اس میں یہ معنی بیان کیے تھے کہ حسبوکا یہاں معنی ہی ہو سکتا ہے کافی ہے یعنی ورب کا معنی دیتا ہے مصدر اور عموماً اس کے ساتھ پھر ایک مضاف ہو کر آتا ہے. حسبوکا تیرے لیے کافی ہے حسبی میرے لیے کافی ہے حسبنا ہمارے لیے کافی ہے. یہ حسب کا خاص استعمال ہے یعنی اس طرح استعمال ہوتا ہے مصدر وہی حسب یحسبو سے ہی لیکن اس کا یہ خاص استعمال ہے. کبھی کبھی بے حسبے کا بھی کہتے ہیں اس پر بے بھی لگا لیتے ہیں بے حسبے نہ بے حسبی بے حسب کے بے حسبے کا اور بے لگائے بغیر کہیں تو پھر حسب و رفع میں رہتا ہے. حسبو کا حسبو ہو حسبو نہ اور مینا ہوتا ہے ہمارے لیے کافی ہے. حسبو نہ ہمارے لیے کافی ہے ما وجد نہ وہ چیز جو کہ ہم نے پایا علیہ اس پر آبا انا اپنے باپ دادوں کو وجدنا آبا انا علیہ وہ چیز ما وجدنا ہم نے پایا آبا انا اپنے باپ دادا کو مفعول علیہ جس پر ہمارے لیے وہی چیز کافی ہے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. ابلو کانا آبا اہم تو کیا اگرچہ ہوں کیا اگرچہ ہوں ابلو کانا آبا اہم ان کے باپ دادا ترجمہ کر لیں جمع کی وجہ سے لا یعلمون شیئن ایسے ہوں کہ وہ نہ کوئی چیز جانتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں نہ ہی ہدایت پاتے ہوں. ان کے باپ جاہل بھی ہوں اور گمراہ بھی ہوں باپ دادا تو بھی ان کی بات پر ہی رہیں گے. یہ بات وہیں کہیں آئی تھی کہ باپ دادا کی تقلید جو ہے مطلقاً کنڈم نہیں کی قرآن نے، بلکہ اس میں علم اور جہالت ہو تو، علم اور ہدایت ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو اس بنا پر وہ رد ہے. تو یہ تو ساری توہم پرستی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر ضروری ہے تمہاری اپنی جانیں، علیکم انفسکم، تم پر ضروری ہے تمہاری اپنی جانیں. یہ ہے لٹرل ٹرانسلیشن، یعنی واجب تم پر اپنی حفاظت یا ذمہ داری ہے گناہ سے بچانے کی. یہ معنی ہے تم پر اصل ذمہ داری اپنی ہے. علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل، نہ تم کو نقصان دے گا وہ جو کہ گمراہ ہو جائے. لا یضرکم، تم کو کوئی نقصان نہیں دے گا، من وہ، یہ فاعل ہے یضر کا، من ضل جو کہ بھٹک گیا، اذا تدے تم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، اذا جبکہ اہتدے تم، اہتدا یا تدے، تو اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے یا تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے. مرجع جمیعاً سب کے سب کی، کم کی تاکید ہے. فینبئکم، بس وہ تم کو آگاہ کرے گا، بما کنتم تعملون، اس چیز سے جو تم کرتے ہو. اس میں آیت میں کہ بنیادی ذمہ داری اپنی ہے وہ تو کلیئر ہے، لیکن تفسیروں میں یہ مسئلہ چھڑا گیا ہے کہ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی نہیں چیز، ہر ایک پر اپنی ذمہ داری ہے، کوئی دوسرا کرے ہمیں تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو شاید حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا یہ آیت اپنی جگہ ہے، وہ آیتیں اپنی جگہ ہے، اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بنیادی ذمہ داری ہر ایک کی اپنی ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن اپنے آپ کو بچانے میں امر بالمعروف نہی عن ال، بلکہ جو اہتداء تم آیا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی یہی ہے کہ ہدایت میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر شامل ہے، تو تم کو کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچے گا، امر بالمعروف کرتے رہو، لیکن تمہارے اوپر بنیادی ذمہ داری اپنی ہے، دوسروں کے چوہدری بڑھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے کیوں برا کام کیا، اگر تم نے روک دیا، اگر موقع روکنے تک تھا یا کوئی تم نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو یہ آیت اس لحاظ سے کلیئر ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹنا، اور وہ آگاہ کرے گا. یہ جو آگاہ کرے گا لفظ کہیں کہیں آتا ہے نا، تمہیں بتائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارا حساب لے گا اور تمہیں سزا یا انعام دے. کیونکہ صرف آگاہ کرنا تو کوئی معنی نہیں کہ وہاں تمہیں اطلاع کر دی جائے گی کہ کیا ہوا، یوں سوئی نبے کے میں نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پتہ دیا جائے گا اور پھر جزا سزا ہوگی. آیتیں بھی، بلکہ دو آیتیں ہیں، اور انہیں خاصا مشکل بھی گنا گیا ہے فقہی لحاظ سے بھی اور ترکیب کے لحاظ سے بھی، ترکیب ناوی کے لحاظ سے بھی، ان میں عجیب عجیب ترکیب آتی ہے، معنوں کے لحاظ سے بھی، اور اس پہ بعض مفسرین نے بہت لمبی چوڑی، المنار والے نے بڑی بحث کی ہے، ماجدی نے وہ حوالے دیا ہے کہ جی یہ تو صحابہ بھی اس کو مشکل سمجھا کرتے تھے. تو واقعی اس کی ترکیب ناوی بھی کچھ پیچیدہ سی بنتی ہے، اور حکم بھی عجیب سا ہے کہ ایک خاص سچویشن کے ایک حکم کا یہ واقعہ ہے، اس کو جنرلائز کیا کریں، اس میں سے عمومی حکم کیا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، اس چیز نے مفسرین کو چکر میں ڈالا ہے. بہرحال آیتیں تو سیدھی ہیں، ترجمے کے حد تک تو اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری باہمی گواہی. اب دیکھیے یہ شہادت بینکم مبتدا، آگے اس کی خبر نہیں آ رہی، درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جبکہ تم میں سے کسی کے سر پہ موت آ کھڑی ہو. یوں کہہ لیں حضر الفاعل موت ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے اذا حضر احدکم الموت، اگر پڑھ لینا میں نے پھر بھی وہی ہوگا، وہ پہنچے موت، وہ موت کے سامنے حاضر ہو جائے یا موت اس کے سامنے حاضر ہو جائے، میں نے ایک ہی بنتا ہے. حاضرہ کا یہاں فائل موت ہے، اور کتب علیکم اذا حضر احدکم ال، وہاں کیا آیا سورۃ البقرہ میں، وہاں میرا خیال موت تو آیا، وہاں بھی موت فائل ہے، کئی میرے خیال میں آیا ہے کہ اس صورت میں کہ موت مفعول ہو اور احد فائل ہو. اذا حضر، بہرحال یہاں تو موت ہے فائل، اب یہ قرآن کریم کی زبر سے لکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ ہمیں گرامر کا خود بخود پتہ چلتا ہے. جب تم میں سے کسی کو آ جائے موت حین الوصیت, وصیت کرتے وقت صرف ہے حین, یعنی موت آئے اور پھر وصیت کا وقت ہو. وصیت کرتے وقت موت آئے, عام طور پر یہی ہوتا موت سے پہلے وصیت کرے تو مفہوم تو وہ ہوگا. وصیت کرتے وقت یا شہادت تو پہلے کم حین الوصیت, جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت تمہاری جو گواہی ہے وہ کیا ہوگی, وہ اس کا جواب ہے, خبر ہے اثنان ذوا عدل منکم, یہ ہے شہادت بینکم کی خبر کہ تمہاری باہمی گواہی ہوگی دو آدمی اثنان ذوا عدل منکم, ابھی آیا ہے تم میں سے صاحب عدل مسلمان یعنی, او آخران من غیرکم, یا دو اور آخران, دو اور وہ بھی اور کا معنی آخر, من غیرکم تمہارے میں سے سوا, یعنی غیر مسلم کہہ لو, ان انتم جب کہ تم غربتم فی الارض زمین میں نکلے سفر کے لیے تجارت وغیرہ کے لیے, فاصابتکم مصیبت الموت, پس پھر آ لگی تم کو موت کی مصیبت. اب یہ فاصابتکم مصیبت الموت فکرے کے لیے دوبارہ ہے, ورنہ وہی ہے اذا حضر احدکم الموت والی بات ہی تو ہے, تو فکرے کے لمبے ہونے کی وجہ سے اس کی ترکیب بڑی عجیب سی بن جاتی ہے کہ تمہاری باہمی شہادت جب کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے, وصیت کرتے وقت ہوں گے دو صاحب عدل انسان تم میں سے یا دو اور جو تمہارے علاوہ دوسروں میں سے ہوں, جب کہ تم زمین میں نکلو اور پھر تمہیں وہاں موت آ جائے, وہی مسافرت کی موت. تو مسافرت میں موت کی شکل اور وہاں وصیت کرنا اپنے سامان کے بارے میں, اس کے بارے میں یہ آیت بنیادی ہے کہ کوئی گواہ بنا کے وصیت کرنی چاہیے. اس زمانے میں یہ ایک واقعہ ہے خاص, اس واقعے کو بیان کرنا ہی پڑتا ہے تب بات آیتوں کی سمجھ میں آئے گی, کہ کوئی نام لکھے ہے کہ کوئی آدمی گئے شمشان کی طرف سفر کرنے, وہاں ایک آدمی فوت ہونے لگا, اس نے اپنے کوئی سامان کی لسٹ بنائی اور دو آدمیوں کے ذمے کی کہ یہ تم جا کے میرے وارثوں کو دے دینا, اور ویسے اس نے لسٹ بنا کے اندر سامان میں رکھ دی تھی اور انہیں کہا میرا سامان دے دینا, انہیں نہیں پتا تھا کہ اندر لسٹ ہے, تو انہوں نے جا کے دے دی اور اس کے سامان میں سے کوئی چیز نکال لی تھی قیمتی چیز. وہ وارثوں نے جب سامان دیکھا, وہ فرشتے نکلی تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے, یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. پھر وہ کہیں انہوں نے بیچی اور پکڑی گئی وہ چیز کہ انہوں نے بیچی ہے, تو پھر اس پہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا, پہلے انہوں نے قسمیں کھائی تھی پھر دوسروں سے قسمیں دی گئی, یہ حکم اس میں بیان ہوا کہ گواہ نہیں بلکہ گواہ کی جگہ قسمیں کھانے کا مسئلہ. یہاں الٹا یہ ہوا ہے کہ مدعی سے قسم دی گئی ہے گواہ بننے والے سے, تو یہ کوئی اسپیشل پروسیجر ہے, المنار والے نے تو اسی طرح اس کو لیا ہے. باقی ان آیتوں میں کچھ ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں, آج کل اس پر عمل ہوتا بھی ہے, کوئی اگر پاکستانی شہری کسی دوسرے ملک میں مرتا ہے تو عموماً وہ اب تو شہادت یہی ہوتی ہے کہ وہ سامان رکھ کے اس کی ایمبیسی کو دے دیا جاتا ہے اور وہ پہنچا دیتے ہیں اس کے ملک کو, جبکہ وہ نیشنل وہاں کا نہ ہو وہ اپنے ملک کا ہو, تو یہ بھی ایک صورت بنتی ہے. اس کے بنیادی حکم بھی اس میں ملتا ہے, تو اس میں ہے یہ کہ تحبسونا ہما, ان دونوں کو تم روکو گے, یعنی ان گواہوں کو جو وہ بنائے گئے تھے تو تم بنا لیا کرو, وہ گواہ جو سامان لائے تھے یہاں پس منظر میں ان کی طرف اشارہ ہے, تحبسونا ہما من بعد الصلاۃ, ان تم دونوں کو روکو گے نماز کے بعد یعنی مسجد میں, فیقسمان باللہ, وہاں وہ یہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں دونوں کہ انیر تب تم, اگر تمہیں شبہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان سے پہلے قسم لو کہ لا نشتری بھی سامان, کہ ہم نہیں بیچیں گے اس کے ساتھ کوئی قیمت, یعنی ہم کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہمارا جھوٹ بولنے میں, ولو کان ذا قربا, چاہے ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کوئی کیوں نہ ہو ہم تو گواہی حق کی دیں گے, ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے یعنی حق کی, انا اذل من العاصمین, اس صورت میں ہم ضرور گناہ گار ہوں گے, یعنی ہم سچ سچ کہہ رہے ہیں ان سے مسجد میں قسم لے کے بیان, और शायद उन्होंने कसम खा दी थी और या बाद में ली गई है, वाक्य बयान हुआ है। फैन हो सेरा, फिर अगर पता चले बहरहाल को किसी रिवायत पे मबनी होगा, विवाद जरूरी तो नहीं है। इम्बाद सलात ही है ना, उसमें मस्जिद और नमाज में जरा रोकने में जो मसलियत है ही। फैन ओसेरा, फिर अगर इत्तला पाई जाए आला इस बात पर के आसारा या असोरो, इत्तला करना और ओसेरा इत्तला पाई जाना पाया जाना। फैन ओसेरा इत्तला हो जाए
आला,
हाँ असरा या असर आता है वैसे कुरान में आसरा यो से असर ना अलह, हमने उन पर इत्तला दी बाबे फाल से, तो सलासी से ओसेरा अला इत्तला दे दी गई या इत्तला पा ली गई अला इस बात पर के अन्ना हुमस का हक का इसमन के उन दोनों ने असरा या असरो होगा तो ये, लेकिन कुरान में बाब इफ़ाल से आया है आसर ना, हमने इत्तला दी हमने आगाह कर दिया। ओसेरा आला मजहूल में आएगा, फिर आसरा का फिर मैंने होगा ना इत्तला पाई या इत्तला करना ही होगा, क्योंकि मजहूल तो तभी आ सकता है। अगर इत्तला पाई गई कर दी गई पाई गई गोया के सुलासी आसारा और अफाला दोनों फिर एक मायने में इस्तेमाल होते हैं। हाँ इतला पाई गई मजहूल है इतला पाना, और अगर इतला पाई गई कि अन्नहुमा इस बात पर के दोनों जो हैं वो गवाह इस्तहक्का इस्मन, उन्होंने बिल्कुल गुनाह का हक हासिल कर लिया है, यूं कह ये लफ्ज़ी मैंने यानी गुनाह किया, वो मुस्तहक हुए गुनाह के इस्तहक्का इस्मन, उनको दोनों मुस्तहक, उर्दू में मुस्तहक इस्तेमाल होता है, हकदार हो गए गुनाह के, यानी उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। फआखराने यकूमाने, फिर दो और खड़े होंगे, मकामहुमा उनकी जगह, अब वो दूसरे के गवाह खड़े होंगे, मिनल्लज़ीन इस्तहक्का अलैहिमुल औलियान, उन लोगों में से ये खड़े होंगे जिनका माल उन पहले दो ने ले लिया था, इस्तहक्का अलैहिम अला की वजह से यहां तर्जमा होगा कि उनका माल खुद अपना हक बना लिया था, उनके खिलाफ हक ले लिया था, यूं कहिए इस्तहक्का अलैहिम उनके खिलाफ हक ले लिया था, यानी उनका हक खुद हजम कर गए। अल औला याने वो पहले दो, औला का तस्निया है, फयुक से माने, अब ये पिछले आखराने जो है फयुक से माने, ये दोनों कस्में खाएंगे बिल्ला है अल्लाह की कि न शहादत ना अहक को मिन शहादत हिमा, कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा कवी है, वमा अतदैना और हमने कोई ज्यादती नहीं की, इन्ना इज़ल मिन ज़ालिमीन, वरना हम फिर इज़न के मैंने तो फिर तो, वरना हम बेशक फिर तो जालिमों में से हो जाएंगे, अगर यानी हमने एतदा किया या शहादत छुपाई। ये दूसरा और पहलों की भी कसम और दूसरों की भी कसम और गवाह किसी के पास नहीं, इस पे फिर मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ बहस किए कि ये कोई खास मसला है, और फिर अलमनार वाला वाहिद मुफस्सर है जिसने इस पे बहस की है। हमें याद है कि एक दफा हमने इस आयत पर थीसिस छोटा सा लिखवाया था एमए की एक लड़की ने लिखा था, अच्छी समझदार लड़की थी, और वो वही सूर अलमनार की तफसीर को ही उसको कहा था कि एक्सप्लेन करें सारा। दूसरे इसको मुश्किल लिखते हैं, वो कहता है कि नहीं कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक जो अदालती प्रोसीजर है उसमें थोड़ी सी चेंज हुई है, इस वजह से मुझको कहा कोई अजीब लगा। जाले का अदना और है पस मंजर में, हुजूर ने इसी तरह पहलों से कस्में ली थी फिर दूसरों से ली थी, जैसे शायद में बयान हुआ है, और फिर तो माल अलैहिम, ये तो हुआ ना आखरान यकूमान में, जाले का अदना ये बात इस बात के ज्यादा करीब है कि अय्या तू बिशहादत के गवाही ले आए, या तू बिशहादत अला वजह हा उसके चेहरे पर, और फिर मुराद है दुरुस्त तरीके पर कि वो ठीक तरीके पर गवाही लाए, यानी उनको खतरा हो पता हो कि हमारी कस्में के जवाब में कस्में आ सकती हैं, और यखाफू अन तुरद्द अयमानुम, या उनके दिलों में ये खौफ तो हो कि उनकी कस्में लौटा दी जाएंगी बादा ऐमानहिम, उनके कस्में के बाद अंतरद्दा ऐमानुन, कि फिर लौटाई जाएंगी कुछ कस्में बादा ऐमानहिम उनकी कस्मों के बाद, यानी इनकी कस्मों पर भरोसा नहीं किया जाएगा, कोई और साबित चीज हो गई। उसमें पोजीशन यही है कि वो मुद्दई और मुद्दाला की सिचुएशन बदल दी असल। वत्तकुल्लाह वस्मऊ, और तुम अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और ये सुनो, वल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासकों को सीधा राह नहीं दिखाता। शाह साहब ने इस पे भी अच्छा खासा लंबा बयान लिखा है, और वाकया है, बज़ाहिर उस वाक्य का बिल्कुल किस्सा इसी तरह से था और इसी तरह तय किया गया था, लेकिन ये कि आइंदा इसको कहां कहां अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, इस लिहाज से ये पेचीदा मसला है। और मैंने जहां तक इसको तफसीरों में पढ़ा है, सिर्फ अलमनार वाले ने खोल के बात की है, बाकी ने तो ये है ही मुश्किल। माजिदी साहब तो कह गए, इसको तो साहबा भी मुश्किल समझते थे और साथ नाजे भी, हम इसको क्या समझेंगे और क्या करेंगे, और तो ये कह के टाल दिया। यौम यजमाउल्लाह रसूला, जिस दिन के, यौम जर्फ है, याद करो उस दिन को, या यजमाओ का जर्फ हो सकता है, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह अर रसूला रसूलों को, फयकूलो बस कहेगा, अतफ है, सबबिया नहीं है, फिर बस कहेगा, माजा उजिब तुम, क्या जवाब दिए गए थे तुम, माजा क्या, अजाब युजीब जवाब देना, उजीब युजाब जवाब दिया जाना, उजिब तुम जो कि असल में उजवेब तुम है, तुमको क्या जवाब दिया गया था, तुम क्या जवाब दिए गए, तुमको क्या जवाब दिया गया था, ये दावत के वालू ला इल्म लना, वो कहेंगे ऐ अल्लाह हमें तो किसी की सब का कोई इल्म नहीं है, इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तू सब गैबों का सबसे ज्यादा जानने वाला है, तू ही तो सब गैबों का सबसे ज्यादा जानने वाला है, अल्लाम और गुयूब जब, तो ला इल्म लना क्यों कहा। फिर इस पे मुफस्सरीन ने बहस की कि उनका रद्द अमल सारा नहीं मालूम था, या वैसे अदब में जैसे फरिश्तों ने कहा था ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, दोनों बातें हो सकती हैं, तू ही जानने वाला है। इज़ क़ाला अल्लाह, यानी मतलब यह है कि रसूलों से पूछा जाएगा तुम्हें क्या जवाब मिला था, मतलब यह कि रसूलों के मुखालफों के पास कोर्स हो गया, जवाब चल गया, एक दूसरे तरीके पर बात की गई। इज़ क़ाला अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, और याद कीजिए उस वक्त को जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा इब्न मरियम, ये निदा का है, यूं नहीं कहा कि अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम से कहा, अल्लाह ने जब कहा ऐ ईसा इब्न मरियम उज़्कुर, तू याद कर, नेमती अलैका, मेरी नेमत तुझ पर, यानी नेमती अनअमतु अलैका, वअला वालिदतिका, और जो कि तेरी माँ पर है, तुझ पर है मेरी नेमत और तेरी माँ पर है, उसको याद कर, इज अय्यतुका, और उस वक्त को याद करो, याद कर जबकि मैंने तेरी ताईद की, अय्यद तो का, इसको पढ़ेंगे अय्यद तो का, दाल पढ़े नहीं जाता हम मकरज होने की वजह से, ताईद की मैंने तेरी, बेरूहल कुदुस, रूहल कुदुस के साथ, पाकीजगी की रूह के साथ, इसका बयान पहले हो चुका है, तो कल्लमुन्नासा फिल महदे व कहला हाल है, तू बात करता था लोगों के साथ या करेगा, यूं भी तर्जमा तो हो सकता है, महद मैंने पिघूड़ा होता है, कहलन 30 और 50 की दरमियानी उम्र को कहते हैं, अधेड़ उम्र, और तू लोगों से कलाम करेगा या कलाम करता था, हाल ले ले, पिघूड़े में भी, यानी बिल्कुल बचपन में भी और बड़ी उम्र में भी, ये पिघूड़े और बचपन का 2-3 जगह लफ्ज आया, इससे मुराद क्या है, मसीह की उलूहियत की तर्दीद इसमें कैसे निकलती है, और इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये तफसीरों वाले बहस करते हैं, क्या इसमें मसीह के आगे आने वाले दौर का भी कोई इशारा है या नहीं। वह इज़ तो कल किताब अवल हिकमत, और उस वक्त को याद कर जबकि मैंने तुझको सिखाई किताब और हिकमत, व तौरात अवल इंजीला, और तौरात और इंजील, ये सब अल्लम तो का मफूल है, दो, दूसरा मफूल, अल्लामा के दो मफूल होते हैं, अल्लामा जैदन किताबन, यू मसला फतक इस दाखलों को मेहनत तीन है, और जबकि तू पैदा करता था या बनाता था तीन से, तीन गीली मिट्टी को कहते हैं जिसमें भूसा ना मिलाया गया है, गारे को नहीं कहते, यानी उन मनों में, और तुराब खुश्क मिट्टी को अमूमन कहते हैं, تو جب گیلی مٹی سے یہ مٹی کر رہے ترجمہ صرف بناتا تھا کہ ہے اتی تیرے پرندے کی شکل کی مانند کا میں نے مانند حیات اے یہ حمزہ مادہ سے حیات میں نے شکل پھر اسی مادے سے حیا یو حیو موجود کرنا وغیرہ وہ استعمال ہوتے ہیں مادہ وہی ہے حیات شکل تیر ویسے سب پرندوں کو کہتے ہیں ایک پرندہ مراد نہیں ہے یعنی جنس تیر کی جو ہوتی ہے کسی قسم کے پرندے کی شکل پرندے کی شکل کی مانند یعنی وہ پرندے کی پوری شکل بھی نہیں ہوتی تھی جیسے گھوڑے شاہ کے گھوڑے ہوتے ہیں بے اذنی میرے حکم سے بناتا تھا یعنی وہ مٹی کی شکل بھی میرے حکم سے ہی بناتا تھا اگلا کام تو بعد کا فتنفخ فیہا عطفا پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا فتکون بس وہ ہو جاتا تھا یہ تھا کا ترجمہ سب اس کی وجہ سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ مضارے آئے عموماً ماضی میں ترجمہ ہوتا ہے فتکون تیرن وہ ہو جاتا تھا پرندہ بے اذنی میرے اذن کے ساتھ یعنی وہ پرندہ وہ مٹی کی جو شکل ہوتی تھی وتبرئ الاکمہ والابرص اور تو بری کرتا تھا ابرا یبرئ بے رے حمزہ میں نے برا یبرئ برے یبرئ کسی سے علیحدہ ہو جانا پھر بری ہونا یعنی ذمہ داری سے الگ ہونا اور ابرا یبرئ جب یہ باب افعال سے آئے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں شفا دینا کیوں ہوتا بارہ ائی ابرا او میں نے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے بڑے ائی ابرا او ذمہ داری سے الگ ہونا اور بارہ ائی ابرا او سے بارے ان اللہ کا نام بھی آیا ہے پیدا کرنا تو یہ باب مادب ہوئی ہے باب افعال میں جب آئے گا تو ابرا یبرئ او میں نے تو کیوں شفا بخشنا تو سلاسی سے ایک معنی تو مصدر تو فعل قرآن میں استعمال ہوا ہوا ہے من قبل ان نبرأها اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اسم باری الباری المصور آیا ہے تو بارا یبرا تو قرآن میں استعمال ہوا ہے پیدا کرنا ظاہر کرنا بری آ کسی سے بیزار ہونا الگ ہونا یہ بری ان تو لفظ استعمال ہوا ہے غالباً ورب نہیں استعمال ہوا انا بری ان میں بیزار ہوں الگ ہوں اس طرح سے استعمال ہوا ہے اور ویسے میرا خیال ہے کہ سمے یسما سے آتا ہوگا ان معنوں میں تو تبرئ ابرا یبرئ شفا دینا تبرئ الاکمہ والابرص اکمہ کے معنی کیے گئے کاف میم ہے مادہ ہے مادر ذات انتھے کے اور ابرس بے رے سواد سے یہ جو فلبیری جسے کہتے ہیں سفید داغ جس کو وہ بیماری ہو اسے کہتے ہیں ابرس بعض نے اس ابرس کا ترجمہ کوڑی کیا ہے یہ ویسے اس کے لیے لفظ جزام آتا ہے برس کا ترجمہ کوڑ کرنا غلط ہے یہ ایک بیماری ہے تو وہ فلبیری والے شاہ صاحب نے تو برسدار ہی ترجمہ کیا ہے اور کور مادر ذات کو میں شفا دیتا تھا یعنی اس کا علاج کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا تھا دعا کر کے یا علاج کر کے بے اذنی نہ تو کرتا تھا تبری ہو تو ٹھیک کر دیتا تھا مادر ذات اندھے کو اور برس والے کو بے اذنی میرے حکم سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اور جب کہ تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے اخرج یخرج نکالنا اور تخرج الْمَوْتَى مردوں کو نکالتا تھا اور مراد ہے مردوں کو زندہ کرتا تھا یہ نہیں کہ قبریں نکالتے پھاڑتے پھرتے تھے اور لاشیں باہر نکال دیتے تھے بلکہ یہ محاورہ ہے تخرج الموتا کیونکہ قرآن کریم میں آیا نا تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی ان معنوں کے لحاظ سے آیا تخرج الموتا تو مردوں کو باہر نکالتا تھا یعنی اس مردہ کی حالت سے میرے اذن کے ساتھ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب کہ میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے کففتو کف یکفو کففتو میں نے روکا بنی اسرائیل مفعول منصوب ہوگا بنی اسرائیل کو روکا ان کا تجھ سے یعنی تاکہ وہ تجھے نقصان نہ پہنچائے اس جیتہم بالبینات جبکہ تو آیا تھا ان کے پاس یا جب تو لایا تھا ان کے پاس یہ تب بھی واضح نشانیاں. فقال الذین کفروا منہم, بس کہا تھا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے, ان ھذا الا سحر مبین, یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. ان اور الا یعنی یہ صرف کھلا ایک جادو ہی تو ہے اور کچھ نہیں. ان اور الا کی وجہ سے یوں ترجمہ ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کچھ ذکر بنی اسرائیل سورۃ آل عمران میں بھی آیا تھا, یہاں آیا ہے. وہاں بے اذن اللہ کے الفاظ آئے تھے, یہاں بے اذنی, کیونکہ مخاطب اللہ تعالیٰ ہے اور خطاب کے صیغے میں ہے. تو ہر ایک چیز کے ساتھ بے اذنی بے اذنی بے اذنی کہا گیا ہے. یہ غالباً اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے مسیح جو ہے یہ عیسائی, وہ انہی چیزوں کو الوہیت مسیح کے دلائل گنتے تھے. تو قرآن کریم نے ان کا انکار نہیں کیا. اگر یہ غلط تھے تو قرآن کہہ سکتا تھا یہ غلط ہے. اگر صلیب کا انکار کر سکتا ہے تو ان معجزوں کا بھی انکار کر دیتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم ان معجزوں کو کنفرم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں, وہ الوہیت کی بات غلط ہے. یہی وہ مناظرہ تھا جو نجران کے پادریوں کے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے یہی دلائل دیے تھے. تو اب ہمارے ہاں پھر لوگ اٹھے ان کا انکار کرنے کے لیے, سید احمد خان اور پرویز اور غلام محمد وغیرہ قادیانی, کہ گویا کہ اس میں تو مسیح کی کوئی عظمت ثابت ہو جاتی ہے, اس کو کوئی آئیں بائیں شائیں کر کے اس کو کہ اس میں کوئی معجزہ معجزہ نہیں ہے اور یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. تخرج الموتا کا میں نے بھی کر لیا, وہ جاہلوں کو دین سکھایا کرتے تھے وغیرہ. تو یہ دوسری بات, گویا کہ اس طرح سے مسیح کی عظمت کیوں ثابت ہو, یا الوہیت کیوں ثابت ہو, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ اپنا سوال کی بات ہے نا. پادری یہی 75 سال پہلے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو میرے مسیح کی تو فضیلت قرآن سے ظاہر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کام کوئی نہیں ہوا, تو تم ہی بتاؤ کون افضل ہوا. اب ان پڑھ مسلمان پہ حیران رہ جاتا تھا میں کیا جواب دوں. اب اتنا آگے بات کرنا کہ جس پوائنٹ پہ ان کے دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ کیا ان معجزات پہ ہے یا کسی اور چیز کرائیٹیریا کوئی اور ہوگا عظمت کا, تو وہ بات تو پھر عام آدمی نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی تعلیمات کی جامعیت دیکھیے, دنیا میں کامیابی دیکھیے وغیرہ. تو اس لحاظ سے مسیح علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تو انہیں اپنے مشن میں کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ ان کی تو پوری کامیابی بھرپور ہے وغیرہ چیزیں ہیں, لیکن مسلمان گھبرا جاتے تھے. تو پھر گھبرا کے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ یہ ساری باتیں غلط, حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح باپ سے ہی پیدا ہوا تھا, بغیر باپ کے کہنے والی بات ہی غلط. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے ایک طرح کی, کہ قرآن کریم جو بات اس وجہ سے نہیں کسی بات کو غلط قرار دیتا کہ اس کے ذریعے سے فلاں مقصد حاصل ہو جائے گا. حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے, ان کے معجزوں کا ذکر کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, اور پھر کہا کہ وہ اللہ کی الوہیت ان کی جو ہے اس کا تو صاف انکار ہے. زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے دیکھے تھے لوگوں نے, وہ تو جب ایٹیٹیوڈ یہ ہو جائے تو آدمی سکیپٹک ہو جائے, کہے کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی جادو یا دھوکہ یا چالاکی ہے. ٹھیک ہے, باتیں تو ہو سکتی. بہرحال یہ ہو سکتا ہے جی, بہت کچھ جو مسٹیریس نالجز میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں, زمین سے اٹھنا بغیر کسی سپورٹ کے کھڑے ہونا, یہ کتنی عجیب بات ہے. لیویٹیشن غالباً اسے انگریزی میں کہتے ہیں, اور کوئی اس میں اسلام یا کفر کی بات نہیں. لندن میں کوئی شاید مشہور آدمی وہ اکثر ڈیمانسٹریٹ کرتا رہا اپنے لیویٹیشن کے, اس کے فوٹو اخباروں میں ہیں, اور بعض ہندو یوگی بھی کرتے ہیں. اور عجیب عجیب ایٹ اے ٹائم دو مختلف جگہوں پہ پریزنٹ ہونا, حاضر ہونا, کہ یہ واقعات بعض عیسائی عورتوں کے لکھے ہیں کہ وہ یک وقت اسپین میں بھی موجود تھی اور ٹھیک اسی وقت وہ جنوبی امریکہ میں بھی موجود تھی. یہ کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, گپ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کو ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح تھی. اللہ عالم, یہ مسٹیریس نالجز ہیں صحیح اس میں, اسی لیے جو وہ معجزہ ہے اس کو اللہ میاں نے پھر کوئی سب سے بڑا بلند معیار نہیں قرار دیا. سچی بات یہ کہ عام آدمی کے لیے تو اس میں ہدایت کا سامان بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے وہ گمراہی کا سامان بھی ہو سکتا ہے. زیادہ کریٹیکل مائنڈیڈ ہو تو کہے گا کوئی بات اور ہے, تو قرآن کریم کی صورت میں جو معجزہ قرآن نے دیا وہ عقل کو اپیل کرنے والی بات ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن جن معجزوں کا ذکر قرآن نے کیا ہم اس کا انکار کیسے کریں؟ صرف اس لیے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تو بات درست نہیں ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ مسیح کی فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے عیسائی تو یہی کہتے تھے نا کہ دیکھو یہ باتیں تو پھر تو آگے تمہارے نبی کو تو نہیں حاصل، پھر بتاؤ افضل کون ہوا. تو عام لے مین تو اس کی نہیں بحث کر سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا. آپ کوئی کلامی بحث کرے کہ دو آدمیوں میں مقابلہ کرنا ہو کہ جی یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اچھا کرکٹر ہے، کیونکہ وہ اچھا کرکٹ کھیلنے والا ہے لہذا وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، یہ پکی بات تو نہیں ہے. اس طرح سے انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کے جو فرائض اور واجبات ہیں اور جو اس کا فنکشن تھا اس میں وہ کس طرح کامیاب ہوا اس میں دیکھا جائے. یہ کہ ایک آدمی ایڈمنسٹریٹر تو ناکام ہو لیکن دو سر گڑ کھا جاتا ہو بیک وقت، یہ تو اس کی خوبی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا اس سے کیا تعلق. بس یہ جس طرح عجیب ہی بات ہے، یہ تو کسی نے شعر پڑھا تھا کہ گنجے نبی کا در بے بہا حسین، یہ کچھ ایسا کہا. تو دوسرے نے کہا ارے بے وقوف، اس نے تو کہا تھا نا گنجے نبی کا خزانہ، کہتا ہے گنجے نبی کا، نبی کو گنجا بنا دیا. اس نے پھر کہا بہرے نبی کا موتی، کچھ اس طرح کہا کہ مصرے ہیں نو تو سمندر کا موتی کو کہنا، اس نے کہا ارے نبی کو بہرا کہہ دیا. پھر اس نے کہا کانے نبی کا بھوجن، کان مادن مائن کے مینو میں لیا، اس نے کہا نبی کو کانا کہہ رہا. تو یعنی سارے شعر اس طرح خراب کرتا رہا کہ یہ کوئی فضیلت بنا رہا ہے کہ بہرے نبی اور اس میں کانے نبی اور کر دیا گنجے نبی. بہرحال قرآن کریم کا یہ موقف کہ وہ محض اپنے مطلب کے لیے نہیں بات کو ہٹاتا، بات اپنی جگہ اگر یہ معجزے ہیں. اور سیدھی بات ہے کہ عبد المسیح بن حارث جو شاید آیا تھا نجران کا پادری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تھا نا مباحثہ کتابوں میں دیا ہوا ہے کہ وہ اس توحید اور آخرات اور بت پرستی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. سوال ان کا صرف ایک تھا کہ آپ کا موقف عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے، باقی باتیں تو وہی تھیں جن کو وہ بھی مانتے تھے، انہوں نے سوال ہی یہی کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا یہی جواب دیا کہ وہ عبداللہ ہے و رسول، وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. تو عبدل مسیح حارث نے لاحول بنا پڑا، اس نے کہا آپ نے تو بےزتی کر دی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بالکل وابیوں والا جواب تھا عبداللہ ہے و رسول. پھر اس شخص کے آتے ہیں، اس نے کہا کیا مسیح بغیر ماپ کے نہیں پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کیا انہوں نے مردے زندہ نہیں کیے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا فلاں کام نہیں کیا؟ بالکل کیا. پھر کہا وہ کیوں الہ نہ ہوا؟ کہا نہیں ہوا. تو وہ یعنی ان کی بات مان کر دلیل اور دی جا سکتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ الہ نہیں وہ ثابت ہوتے. لیکن ایک عام آدمی تو یہاں تو پیروں اور قبروں والوں کو اونچا لے جاتے ہیں، مسیح تو بڑی چیز ہے. تو قرآن کریم کو اس کی ضرورت نہیں پڑی. انکار کیا ہے تو پھر صلیب کا سری انکار کیا، اگر کوئی وجہ تھی وہ واقعہ غلط تھا تو اس کا یہاں کیوں نہیں قرآن انکار کر سکتا تھا؟ مسیح مانے جاتے تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسائی بھی کہتے تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہودی بھی کہتے تھے بغیر باپ کے، یا اس کے باپ کا پتہ دے تو قرآن صاف کہہ دیتا، پتہ دے دیتا. سر سید اور ان بیچاروں کو خامخا یہ معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنا پڑا ان عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو یہ دیکھیں مسلمانوں کی تعلیم کی کمی تھی. شاید ڈپٹی نذیر احمد نے یہ واقعہ لکھا ہے عبدالحقانی نے کہ جناب ایسے سٹل طریقے پر مسلمانوں کے ایمان کی جڑیں ہلا دیتے تھے یہ لوگ کہ ان کی ورکر مثلا عورتیں کسی مسلمان گھر میں گئی، دو دوائیاں ہیں ٹیکے ہیں کچھ کے بی بی ہم خدمت کرتے ہیں، کوئی اگر تکلیف ہو سر میں درد ہو کوئی زخم ہو ہم پٹی باندھ دیتے ہیں، یہ کر دیا ممنون ہو گئی. اچھا پھر پانچویں دسویں دن آئی عورت, مائی اندر بیٹھی ہے مثلا, تو پھر کہا کوئی اور کام ہو تو خدمت, کوئی تین چار چکر لگائے, ایک دن آئی دیکھا کہ وہ مسلمان عورت قرآن پڑھ رہی ہے, کہا اچھا یا قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, اور ہم عیسائی ہیں نا, ہم وہ دوسری اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں, انجیل کو. تو اب اتنا تو ہر مسلمان نے سنا ہوا کہ انجیل بھی خدا کی کتاب تھی اور یہ بھی, اور ہم بچپن میں خود حیران ہوتے تھے. آپ یہ جو کارسپونڈنس کرتے ہیں نا عیسائی مسلمانوں کے اس عقیدے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ مسیح کی کتاب تو انجیل آئی تھی, اب ہمیں نہیں پتا کہ انجیل کہیں ہے یہ نہیں دنیا میں, تورات وہ کہتے ہیں تورات ہم آپ کو دیتے. مسلمان حیران ہو رہ جاتا ہے کہ وہ تورات بھی میرے ہاتھ آ لگی. تو وہ اچھا جی آپ تو قرآن کو مانتے ہیں, ہم انجیل کو مانتے ہیں. اچھا بھی کبھی آپ نے انجیل بھی پڑھی ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی. اچھا پھر میں اگلی دفعہ آؤں گی تو لاؤں گی. تو اگلی دفعہ وہ انجیل کا ایک ترجمہ دے کے چلی جاتی تھی, اور پھر آہستہ آہستہ سوال جواب کا ایک سلسلہ کہ دیکھیے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے, اس نے یہ لکھا ہے, مسیح کو خدا کا بیٹا لکھا. تو وہ غریب مسلمان عورت کون سا علم کلام پڑھی ہوئی ہوتی تھی, وہ شک میں پڑ جاتی تھی کہ یہ کیا چکر ہے. پھر اس کے لیے یہ مناظر علماء نے اختیار کیے کچھ, ورنہ وہ تو اس قسم کے ڈنگ اختیار کرتے تھے. بہرحال قرآن کریم نے مسیح کے معجزوں کا, عجیب ہے ان کی پیدائش معجزہ, ان کی زندگی کے معجزہ, ان کا اس دنیا سے جانا بھی عجیب ہی ہے, تو ان کا ذکر کر کے قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے. یہ چند اور انعامات ہیں ان کی والدہ پر, ان پر, اور پھر یہ بھی ایک آگے بیان ہوا ہے اذ اوحیت الی الحواریین, اور مسیح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. حواری کا لفظ شاید پہلے بھی آیا ہے, حواریون واحد ہے اور اہل حواریون حواریین یوں جمع لکھی جاتی ہے جمع سالم کے طور پر. کہتے ہیں کہ یہ حبشہ کی زبان کا لفظ ہے اور جسے انگریزی میں اپاسل کہتے ہیں, مسیح کے اپاسل کہلاتے ہیں نا ان کے بارہ شاگرد جو تھے مرزا گیارہ, ان معنوں میں یہ آیا ہے حواری ان کو کہتے ہیں. وہ حواری کیوں کہلاتے تھے؟ کیا اس کا ہیوا اور ہے مادے سے کوئی تعلق ہے؟ اور ہیوا اور ہے مادے میں سفیدی کا معنی ہے. کیا وہ واشر مین تھے؟ اس لیے یہ سارا خواہ مخواہ کا تکلف ہے. ہو سکتا ہے کہ حبشہ کی زبان میں حواری ہوں گے, اور عربی میں بھی وہ استعمال ہوتا ہو, عرب عیسائی جو عرب کے تھے وہ بھی پھر وہاں سے استعمال کرتے ہوں گے. تو مراد ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہ ہم نے ان کو وحی کی. اور یہاں دیکھیے اوحیتوں کا معنی دل میں ڈالا ہی ہے اور کوئی معنی نہیں, لیکن وحی کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے. ان آمنو بی, کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر, آمنو بی میرے ساتھ یعنی مجھ پر, وب رسولی اور میرے رسول پر. گویا کہ یہ بھی اللہ کی توفیق تھی کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق تھی. اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ تیرے ساتھی بنائے, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا اذ ایت اولدی نصر اولدی ایت کا بے نصر ہی و بل مومنین, اپنی نصرت اور مومنوں سے تیری مدد. تو یہ اچھے ساتھی ملنا, اچھے ورکر ملنا, یہ بھی ایک خدا کا بڑا انعام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بھی انبیاء پر ایک فضیلت ہے. تو قالوا آمنا, تو ان حواریوں نے پھر یہ کہا جب ان کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی, انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, وشہد اور تو گواہ رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کہا ہوگا مخاطب مخاطب وشہد کے ہوئی ہے, بے اننا مسلمون اشہد بے تو گواہ رہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون, اور پھر ایک اور واقعہ ہے اس کو یاد کرو جبکہ حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے مریم کا بیٹا, اے عیسیٰ ابن مریم, حل یستطیع ربک, کیا تیرے رب میں یہ استطاعت ہے؟ استطاع یستطیع استطاعت, حل یستطیع ربک, کیا تیرے رب میں یہ استطاعت ہے, یا کہہ لے کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے, ان کہ ینزل نازل کر دے اتار دے, علینا ہم پر, مائدۃ من السماء آسمان سے کھانا, کہہ لیجیے مائدۃ میم یہ بود علی سے ہے اور اس کے معنی تو ہوتے ہیں دسترخوان جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے, یا ٹیبل ہو ڈائننگ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے مائدہ. پھر بعض دفعہ اس کے معنی وہ برتن جس میں کھانا رکھا جاتا ہے وہ مراد لیا جاتا ہے, اور اس طرح سے کھانے کے معنی میں ہی خود آیا ہے. یعنی ایک خان, خان کہتے ہیں برتن جس کے اوپر کوئی کور ہو, نیچے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہو, اس کو بھی مائدہ بولتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے خانے از آسمان, خے پاؤ نون کے ساتھ خان, جیسے آپ کہتے ہیں نا دسترخوان, تو ان معنوں میں خان دراصل وہ خاص برتن ہوتے تھے جن میں کھانا رکھ کر اوپر ان کو ڈال دیتے. اب یہاں شہروں میں ہیں یا نہیں, بعض دفعہ ڈونگوں کے اوپر مثلاً ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے, خاص برتن ہوتے تھے پیتل تانبے کے دیہات میں, اب بھی ملتے ہیں کہیں کہیں ہیں. ہم بلکہ ایسے دو برتن لائے تھے, وہ لڑکیوں نے کہا ایک طرف رکھ دیے گی, یہ کیا کر لیں. میں نے کہا چلو کسی دن ڈیکوریشن پیس ہی بنا لینا. مادہ یمود ہی بنے گا اس کے, میں نے میرا خیال میں کھانا بہم پہنچانا وغیرہ کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن میں اس کا مصدر نہیں, فعل نہیں استعمال ہوا, لیکن مادہ یہی ہے میم, یہ دال سے ہی ہے میم باؤ دال, یہ جو حمزہ بدلا ہے یہ باؤ کا بدلا ہوا. مائدہ, مائدہ تب سیدھا اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے ویسے تو, لیکن کہتے اس کھانے کے برتن کو, تو ہم پر کھانے آسمان سے خان اتارے یعنی کھانا اتارے, معنی کھانے کا ہوگا. قال اتقوا اللہ, اس نے کہا یعنی حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ سے بچو یعنی اس سے ڈرو, نافرمانی سے بچو. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. قالوا, انہوں نے کہا, نرید ان ناکل منہا, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا, اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے. اطمئن یطمئن مؤنث کا صیغہ آیا قلوب کی وجہ سے, فاعل قلوب, اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل ایمان پر, یعنی کھائیں بھی اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے. ونعلم, اور تاکہ ہم جان لیں, ان کی وجہ سے, ان قد صدقتنا, کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے, یعنی تیری صداقت پر ایک دلیل ہوگی ہمارے پاس. ونکون علیہا من الشاہدین, اور ہم اس پر تاکہ گواہ ہو جائیں کہ اللہ نے انعام کیا اور کھانا اتارا, اس پہ گواہ ہو جائے. والا صبر, یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ کو خدا کو آزمانے کا نہیں, ٹیسٹ کا نہیں, ویسے بات تو یہی کی تھی علی استطیع ربوں کا, یوں نہیں کہا تھا کہ رب سے دعا مانگ. اس وجہ سے مسیح علیہ السلام نے بھی کہا کہ کیا بات کرتے ہو, پھر جواب جو ایکسپلینیشن ہے وہ کلیئر ہے کہ بھائی ہم تو صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتے ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کے لیے یطمئن قلبی, وہ معجزہ طلب ایک طرح کا کیا تھا نا. تو انہوں نے بھی کہا تطمئن قلوبنا, گویا کہ اس میں کوئی معصیت نافرمانی یا کافروں کے طرح کا معجزہ طلب کرنے کا انداز نہیں تھا, اگرچہ پہلے الفاظ چلیے ایسے ہیں. تو قال عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وانت خیر الرازقین, صدق اللہ العظیم. حواریوں نے جب وہ دعا کیا یا مطالبہ کیا مائدہ کا, تو اس کے بعد یہ آیت آتی ہے قال عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا دعا مانگی, اللہم ربنا, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے رب, یہ ایک دوسرے کا بدل ہو کے آئے ہیں. اللہم کی یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ یا اللہ کا برابر ہوتا ہے, اور پیچھے میم ندا کے طور پر آتی ہے, اور یہ صرف اللہ کے ساتھ میم ندا کے آتی ہے, اور کسی لفظ کے ساتھ اس طرح پیچھے میم ندا کے طور پر نہیں لگاتے. ترجمہ ہوئی ہے یا اللہ, اور ربنا وہ بھی منادا مضاف ہے اور اس کا بدل ہے, اے اللہ, اے ہمارے رب, انزل علینا, تو اتار ہم پر یا نازل کر ہم پر, مائدۃ, ایک خان, کھانے کا بھرا ہوا خان, من السماء, آسمان سے, تکون لنا, جو کہ ہو جائے ہمارے لیے, عیدا, ایک عید, خوشی کا موقع, یعنی یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک یادگار رہے, خوشی کا موقع عید کا لیے استعمال ہوتا ہے, اور عید میں بنیادی معنی بار بار لوٹنے کا ہے, عاد یعود سے ہی بنا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ خوشی کے موقع کے تفاعل کے لیے کہ یہ بار بار آئے, اس وجہ سے بھی اسے عید کا لفظ اس سے لیا گیا ہے, لوٹ آنا سے. بہرحال وہ ایک خوشی کا موقع ہو, عید ہو, ہمارے پہلے کے لیے اور ہمارے آخری کے لیے, اس کی پھر تفسیر میں اولنا و آخرنا یعنی اس وقت اور پھر آنے والوں کے لیے بھی اولنا وہ خود ہے, آخرنا جو آنے والے ہیں ان کے لیے وہ ایک موقع ہو شکر گزاری کا اور عید کا یا یادگار کے طور پر وہ منائیں, کیونکہ کھانے کے لحاظ سے عید تو صرف انہی کے لیے ہوتی نا, تو وہ ایک فنکشن کی شکل یا ایک دن کی شکل بن جائے. وہ آیا تم من کا اور تیری طرف سے وہ آیا, تو آیت کی نسب تکونوں کی وجہ سے آئے, تکونوں کا کی خبر ہے اور ہو جائے وہ چونکہ معاہدہ بھی مونس تھا تو تکونوں اس کے لیے بھی آیا اور پھر آگے آیتن بھی اس کے لیے آتا ہے. وہ تکونوں آیا تم من کا اور وہ ایک نشان ہو تیری طرف سے یعنی ہمارے لیے بس ہاں, یا معذوف مان لے ایک تکون یوں بھی ہو سکتا ہے, تو اس تکون لینا عیدن مادہ کی صفت آئی نا اور وہ تکون آیا تم ان کا اور وہ ایک نشان ہو. ورزقنا اور تو ہمیں عطا فرما روزی, وہ انت خیر الرازقین تو روزی دینے والوں میں سے بہترین ہے. یہ دعا مانگی انہوں نے, اس کے بعد قرآن کریم بیان کرتا ہے قال اللہ, اللہ تعالی نے فرمایا انی منزلہا علیکم کہ بے شک میں اس چیز کو اتارنے والا ہوں تم پر, منزل اتارنے والا مفعول کی طرف مضاف ہو گیا, منزل ہا اس چیز کا اتارنے والا یعنی مائدہ کا تم پر, یا اتاروں گا یہ میں نہ بھی کر سکتے اس میں جملہ اسمیہ کا, جیسے کہیں انی صاحب للمسجد میں مسجد کی طرف جانے والا ہوں ان معنوں میں, تو میں وہ اتاروں گا تم پر. فمن یکفر بعد منکم پھر جو کفر کرے گا بعد میں تم میں سے, بعد کا یہاں کوئی مضاف الیہ نہیں, من بعد بھی نہیں کا, اس لیے وہ من ہوتا تو بھی پیش ہوتا, جب مضاف نہ ہو تو بعد اور قبل پیش پہ مبنی ہوتے ہیں. بعد یعنی بعد ازالے کا جو اس کے بعد تم میں سے کفر کا رویہ اختیار کرے گا یا ناشکری کرے گا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. فانی تو بے شک میں اعذبہ اس کو سزا دوں گا, عذب یعذب ہو کی ضمیر من کے لیے ہے, عذاباً ایک ایسا عذاب مفعول مطلق آیا ہے اور معذب اعذب کا ویسے اصل مصدر تو تعذیب ہونا چاہیے لیکن یہ دوسرے فعل سے بھی آ سکتا ہے, اعذبہ عذاباً لا اعذبہ عذاباً نکرہ ہے, اس کی آگے صفت ہے کہ میں نہیں دوں گا وہ سزا. یہ جو اعذبہ کی ضمیر ہے یہ پھر اسی عذاب کے لیے ہے, جو پہلے اعذبہ کی ضمیر ہے وہ من کے لیے ہے کہ میں اس کو سزا دوں گا, ایسی سزا جو سزا کے میں نہیں دوں گا کسی کو بھی جہان والوں میں سے. تو دوسرا اعذبہ کی ضمیر پھر اسی عذاب کے لیے ہے, پہلے آیا نا عذاب اللہ, اصل میں تو عذاب بے آتا ہے سلا, عذاب بے قضا و قضا اس کو فلاں چیز کے ساتھ سزا دی, لیکن یہاں مجرور اڑا دیا یعنی اصل میں تھا لا اعذب به احد من العالمین, یوں بھی ہو سکتا تھا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے حرف جار اڑائے بغیر, تو وہ سزا میں کسی کو نہیں دوں گا, احدن دوسرے اعذبہ کا مفعول ہے اور من العالمین اس کا بیان ہے, من بیانیہ ہے جہان والوں میں سے کسی کو. اس کے بعد یہ قصہ ختم ہوتا ہے اور اس واقعہ کے بیان کی وجہ سے مناسبت شاید سورت مائدہ کے نام کی بھی ہے, یہ کھانا پھر نازل ہوا یا نہ ہوا آگے قرآن خاموش ہے, پھر تفسیر والے کہتے ہیں کہ شاید نہیں نازل ہوا اس دھمکی سے یا وہ ڈر گئے اور انہوں نے وجہ کر لیا یا ہوا تھا, کچھ پتہ نہیں چلتا, اس کے بارے میں بائبل میں کچھ نہیں ہے. ان کا جو وہ لاسٹ سپر وغیرہ کی بات آتی ہے وہ یہ چیز نہیں تھی جو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا ہے شاید, تو یہ قصہ قرآن نے اتنا ہی بس بیان کیا ہے, آگے نہیں معلوم ہوا تھا نازل یا نہیں ہوا تھا کیونکہ قرآن اس کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے. اصل میں قرآن کریم کو بیان کرنے کا واقعہ تو مقصد ہی نہیں ہوتا, وہ ان کا ایٹیٹیوڈ لتطمئن قلوبنا اور اس طرح سے گستاخی سے اللہ سے نہ مانگو اور ان کا کہنا کہ ہم تصدیق چاہتے ہیں اطمینان قلب چاہتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی دعا مانگنا بڑی مشکل, اور کیونکہ پھر آدمی اگر وہ اس کی قبول ہو جائے عام حالات میں بھی اور پھر وہ ناشکری کرے وہ بڑا مجرم ہوتا ہے, کیونکہ اس نے دیکھا کہ میں نے ایک چیز مانگی اور مجھے ملی تو پھر وہ زیادہ مجرم بنتا ہے. سورۃ توبہ میں ایک شخص کا اسی طرح ذکر آتا ہے کہ وہ غریب تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کروائی تھی پھر اس کا اتنا مال بڑھا اتنا بڑھا کہ مدینہ سے باہر چراگاہوں میں بکریاں لے گیا، سینکڑوں ہزاروں ہو گئی. پھر وہ زکات لینے گئے لوگ تو اس نے زکات سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا، یہ کوئی ٹیکس ہے میں نہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنا ہی کہتے رہے کہ ہلاک ہو گیا بس. یہ بعد میں وہ پچھتایا، اور اس کا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں آپ دیکھتا ہوں.